یاد رکھو یا یاد کرو اس چیز کو جو پڑھی جاتی ہے، یو تلا تلاوت کی جاتی ہے، تلا یا تلو سے فعل مجہول، تولے یا یو تلا، فی بیوت کننا تمہارے گھروں میں، اور اس چیز کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی پھر وضاحت ہے من آیات اللہ والحکمہ، یہ من بیانیہ ہوگا، اللہ کی آیات اور حکمت میں سے، یعنی من الحکمہ سے، اب یہاں تو اس طرح سے تلاوت کی کرنے کی بات ہے، حکمت سے مراد سنت لیں تو تلاوت کا مفہوم تو نہیں آتا اس میں عموماً، لیکن اس سے ہی یہ استدلال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام باتیں اور نصیحتیں تھیں جسے ہم سنت کہتے ہیں، وہی یہاں بیان ہے حکمت کے، آیات اللہ بھی پڑھی جا رہی ہیں اور حکمت بھی تمہارے گھروں میں اس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اس کی جو وضاحت وغیرہ کے لیے، یا دانائی کی بات، مطلق دانائی کی معنی تو یہاں نہیں بھی کیا جا سکتا ہے، سنت ہی کا معنی کیا جا سکتا ہے، یعنی عام
اس میں چار جو چیزیں آتی بار بار، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کی جو آیات تھی کہ مختلف چیزیں ہیں، تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حکمت سنت کا پہلو ہے،
بہرحال یہ کہ آیات اللہ اور حکمت ایک چیز ہو یہ تو غلط ہے کہنا، ضرور یہ دو چیزیں ہیں، مراد کیا ہیں وہ فلاسفر جو تھے ہمارے پہلے، تو وہ اس سے مراد وہی فلسفہ اور حکمت ہی مراد لینے لگ گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی اگر ایک نبوت کا سلسلہ کیا ہے تو دوسرے درجے پر پھر فلسفہ آتا ہے اور حکیم وغیرہ، اور اس میں یونانی حکماء کو بھی انہوں نے لیا اور سب کچھ، وہ تو حکمت ان معنوں میں لیتے تھے، لیکن قرآن کریم میں جس طرح اس کا بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تو پھر حکمت سے مراد اگر دانائی بھی ہے تو قرآن کو اپلائی کرنے کی دانائی ہے، یہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا، یا تو گڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے گڑھنا، ہاں جی، پڑھے ہوئے کو پھر ڈائجسٹ کر کے اس کو ہضم کر کے اس سے کوئی نتائج نکالنا، وہ جو کہتے ہیں نا فارسی والے کہتے ہیں یک من علم را دا من عقل باید، یعنی ایک من علم ہو نا تو اس کے لیے دس من عقل چاہیے، ان منوں میں وزڈم اور حکمت کا معنی ہو، تو بہرحال سنت اس میں آتی ضرور ہے، کیونکہ پہلی جو قرآن کی وزڈم کو ایکسپلین کرنے والی چیز ہے وہ تو سنت ہے، عملی ہو یا قولی ہو جو بھی ہو، سنت کو اس سے نکال نہیں سکتے، آپ سنت کے علاوہ کوئی چیز حکمت میں شامل کریں تو کریں، لیکن سنت کو اس سے نکالا نہیں جا سکتا، وہ تو پھر لازمی جز ہے، تو ان کے گھروں میں آیات اللہ پڑھی جاتی ہیں، اور الحکمت کو پڑھنے پر نہ لیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے وذکرنا، تعلق تو اسی کے ساتھ ہی ہے، جو آیات اللہ پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں کی جاتی ہیں ان سے تم نصیحت پکڑو اور ان کو یاد رکھو، آیات اللہ اور حکمت ایک معنی نہیں ہے، آیات اللہ الگ ہے اور حکمت الگ ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یہاں اس کنٹیکسٹ میں تو یقیناً ہیں، اور کون سی حکمت تھی ان کے گھروں میں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، لطیف میں نے اگر لطف مہربانی کے معنی میں لیں تو پھر لطیف میں نے مہربان ہے، لطف کنندہ، اور یا پھر باریک بین کے معنی بھی اس کے آ سکتے ہیں، لطیف کے معنی، کیونکہ لطیف ہونے کا معنی ہوتا ہے بہت باریک، باریک سے باریک تر ہونا، جیسے کہیں کہ بھائی تیل سے پانی لطیف ہے، پانی سے ہوا لطیف ہے، ان معنوں میں، تو یہ سارے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تھے، ان کے مقاصد بھی اس میں آ جاتے ہیں، سب کچھ بھی، اور اگرچہ احکام خاص ہیں، شان نزول خاص ہے، لیکن ان میں عموم کا پہلو نصیحت کے اعتبار سے ہے، اور معاشرے کی جو وہ عورتیں ہوں جن کی لوگ تقلید کریں گے ان کے لیے اس میں یقیناً، وہ دھمکیاں بھی اسی مفہوم کنٹیکسٹ میں ہیں، اور اجر کے وعدے بھی، اور پھر کس طرح زندگی بسر کرو، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، یہ آیت بہت اہم ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے برابر برابر ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے نیکیوں میں، یعنی دونوں مرد کو اور عورت کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، عورت بھی گویا کہ اجر میں شامل ہے، تو کچھ صفات ہیں، مسلمین والمسلمات، اسلام قبول کرنے والے مرد یا عورتیں، انہ کی وجہ سے یہ سب نسب میں آ رہے ہیں اور واو عطفہ آ رہی ہے سب پر، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، اس کا فرق آگے سورت الحجرات میں بھی بیان ہوا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، بارہ لفظی معنی جو ہے اسلم یسلم کا معنی اطاعت قبول کرنا ہوتا ہے، اور آمن یومن میں تصدیق کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، کسی کو سچا مان لینے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اسلم یسلم میں ڈکشنری معنی جو ہے وہ جھک جانے یا اطاعت قبول کرنے کا، باقی اصطلاحی معنی ہے، جو بنیادی فرق ہے لوگ بھی وہ یہی ہے کہ اطاعت کرنا اور تصدیق کرنا سچا ماننا۔ والقانتین والقانتات، ابھی اوپر ومن یقنت آیا ہے، تو اس میں فرما بردار مرد اور عورتیں، کس کی فرما برداری؟ وہ یہاں مراد کنٹیکسٹ میں اللہ ہی کی فرما برداری ہے، دعائے قنوت ہم جو کہتے ہیں اس میں زیادہ عاجزی اور فرما برداری کے کلمات کی وجہ سے شاید کہا جاتا ہے۔ والصادقین والصادقات، یہ سچ بول،
قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے کانتین کا
مارا، یہ تو مفہوم کے اعتبار سے ہوا ہے، کانتین والقانتات میں نے تو نہیں بنتا، کانتا یا کنتو بھی اوپر آیا ہے، ہاں یہاں یعنی سلے وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے، قانتین لمن یہ نہیں بیان کیا، وہ سمجھا جاتا ہے اوپر تو سلا آیا نا ساتھ، کانا تک کے ساتھ تو آتا ہے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ یصدق، سچ بولنے کے معنی میں ہوتا ہے سچا ہونا۔ والصابرین والصابرات، ثابت قدم رہنے والے یا صبر کرنے والے، جسے ہم صبر کا اردو میں تو ترجمہ صبر ہی کیا جاتا ہے، لیکن صبر کے اصلی معنی ہے مصیبت اور خوف کے وقت اپنے حواس پر کنٹرول رکھنا، اور جسے کہتے ہیں حواس باختہ نہ ہونا، عربی میں یہ بنیادی طور پر میدان جنگ میں ثابت قدم کرنے کے لیے یہ لفظ آتا تھا، ہم آسم ایک شعر پڑھا تھا کہیں، وہ بیان کرتا ہے بعض دفعہ وہ جب لڑتے تھے نا پھر ہار بھی جاتے تھے تو شعر کہتے تھے، اور اپنے مار کھانے کو بھی پھر بیان کرتے تھے، دشمن کا جو ہے نا وہ اقرار کرتے تھے کہ بھائی واقعی وہ بہادر تھا۔ تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی ان کو مارا اور انہوں نے بھی ہمیں مارا، ولیکن کانو پتہ نہیں احد کا وہ اصبرا، وہاں لفظ آتا ہے، لیکن وہ بڑے زیادہ بہادر اور زیادہ ثابت قدم تھے، اصبرا افعال التفضیل سے آتا ہے، مکانو اصبرا زیادہ ثابت قدم تھے۔ تو اس سے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور پھر صبر اور شکر کی جو وضاحت تصوف میں اور وعظوں میں کی جاتی ہے وہ تو خیر لمبا چوڑا قصہ ہے، لیکن شکر یہ ہے کہ آپ کو انعام اور نعمت اور روپیہ پیسہ کوئی مل جائے اس میں بھی پھر اپنے ٹھکانے پہ رہیں، اور صبر یہ ہے کہ مصیبت میں بھی ٹھکانے پہ رہیں، بات تو دو ہی چیزیں زندگی میں آتی ہیں، اسی لیے صبر و شکر کوئی بہت زیادہ وضاحت ہے، 90 دفعہ ان کا ذکر آیا، وہ پھر بازوں اور اس میں تو بہت کچھ اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، خشع یخشع من ڈرنا، کھانا پہ بھی ہوتا ہے عاجزی کرنا، بلکہ زیادہ معنی والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے ہمبل ہونے کا کوئی ظاہری بھی اظہار کرنا، اگرچہ یہ دل کی کیفیت ہے ہیوملٹی یا ہمبلنس جو بھی کہیے، لیکن اس کے ظاہری اظہار بھی ہوتا ہے، تو ان میں جسے آپ کہتے ہیں نا انکسار، غلطی سے انکساری کہہ دیتے ہیں اردو میں عام طور پر، لفظ تو ہے انکسار، باب انفعال کا مصدر ہوگا نا، وہ انکساری تو نہیں ہو سکتا، اردو میں کہہ دیتے ہیں انکساری، عاجزی اور انکساری، تو بس یہ وہ انکساری ایک طرح کی مراد ہے، انکسار کا معنی بھی تو اصل ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا، یعنی اکڑا ہوا نہ ہونا۔ تو خاشعین خاشعات ہیں جن میں عاجزی فروتنی توازو پہلے وہ ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے والے، باب تفاعل سے آئے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے، سورج یوسف میں آپ نے پڑھا تھا وتصدق علینا، اور ہم کو کوئی صدقہ دے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، یہ اس طرح سے آیا ہے، اور یہ باب تفاعل ہے۔ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ والمصدقین والمصدقات پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں نہیں، یہاں نہیں، سورت حدید میں آیا ہے والمصدقین والمصدقات، قرآن تو روایت پہ مبنی ہے نا، عربی کی بنا پر ہم خود نہیں چینج کر سکتے کہ لفظ کا معنی تو ہوئی ہے، یہاں ہم اس طرح کیوں نہ پڑھ لیں۔ والصائمین والصائمات، اچھا جو قاری ہوتے ہیں نا، مثلا والمصدقین، وہاں تے نہیں لکھی ہوگی، ایک وہ جو املا ہے، سپیلنگ ہے، اس کے مطابق قرآن کا ہونا ضروری ہے، زبر زیر تو نہیں تھی حضرت عثمان کے نسخوں میں، نقطے بھی نہیں تھے، لیکن یہ تے کا دندانا موجود تھا، اس لیے یہاں وہ کسی صورت میں والمصدقین نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ یہ رسم الخط کے خلاف جاتا ہے، اسپیلنگ کے خلاف۔ والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے صام یصوم سواد واو مین سے ہے، یہ جو حمزہ ہے اصل میں واو سے بگڑا ہوا ہے، یعنی اصل میں تھا صائمین والصائمات ہے، پھر یہ بنا صائمین صائمات روزے رکھنے والے، والحافظین فروجہم والحافظات ہے. اچھا حافظین کے بعد یوں صرف نہیں کہا والحافظین والحافظات ہے، حفاظت کرنے والے، پھر یہ بات نہ واضح ہوتی کس چیز کی حفاظت کرنے والے، اس لیے جس چیز کی حفاظت مقصود ہے اس کا ذکر کیا ہے. والحافظین فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، فروج کی نسب ہے اس اسم فاعل نے نسب دی ہے، گویا کہ عبارت ہے والذین یحفظون فروجہم، یوں گویا کہ عبارت بنتی ہے، تو وہ اس کی من نسب جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا حافظات ہے اور شرم کرنے والی، دوبارہ اس لفظ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس نے مقرر کر دیا معنی. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یہ بھی اسی طرح سے ہے، وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ صرف نہیں کہا بلکہ کس چیز کا ذکر، اللہ کا، یہاں بھی الذَّاكِرِينَ نے اللہ کو نسب دی ہے، یعنی وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی ذِكْرًا كَثِيرًا، صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ذکر کثیر بھی بیان کیا، وَالذَّاكِرَاتِ، تو میں نہ ہوگا اللہ کو بکثرت یاد رکھنے والے کرنے والے مرد، اور اسی طرح سے بکثرت یاد رکھنے والی کرنے والی عورتیں. باقی ذکر سے مراد کیا ہے یہ ایک الگ تفصیل طلب چیز ہے، صوفیہ نے اس پہ بہت کچھ لکھا، وائزوں نے لکھا، مفسرین نے لکھا، لسانی ہے، قلبی ہے، کیا ہے وغیرہ. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، یہ خبر آتی ہے انا کی، انا سے شروع ہوا تھا، یہاں تک سارے جتنے فکرے ہیں یہ انا کے اسم کے تحت داخل ہیں، معطوف ہے نا. اور اعد لہم، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے، مغفرتا و اجرا عظیما، اعد کے مفعول ہیں دو، مغفرت اور اجر عظیم، یہ اعد میں نے تیار کیا ہے، وعد کے معنوں میں نہیں ہے، یاد رکھیے. کیا ہاں مغفرت کو کسی جنگل میں جا کے چھوڑنے کا نام ہے نہیں، ان کا بھی پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اللہ نے مغفرت تیار کی ہے، آپ معنی لے سکتے ہیں جو اس مغفرت کے نتائج ہوں گے وہ تیار کی ہے، لیکن اصل بنیادی بات تو دیکھیے، پہلی بات تو اجر عظیم تو بات کی چیز ہے، اصل تو مغفرت کا ذکر بار بار آتا ہے، انسان کون ہے جو خطاؤں سے خالی ہے، تو پہلی چیز تو مغفرت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 70 استغفار کرتے ہیں تو عام انسان کی تو کیا کیفیت ہے، خدا جانے کرتے ہیں. اس لیے مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم تو کسی وقت کہتے ہیں کہ جنت ونت کے تو نام قابل ہے نہ خواہش ہے، مغفرت ہو جائے تو بڑی بات ہے. یعنی میں نے ایک دفعہ کہا کہیں امریکہ میں کوئی بات ہوئی، میں نے کہا بھائی ہمیں تو بہشت کی نہ خواہش ہے نہ اس کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ آگ سے نجات دے دے بس یہی کافی ہے، غزہ سے. ایک فلسطینی تارم کہنے لگا بڑے سمجھدار ہو، یہ بھی جنت مانگنے کا ہی طریقہ، کہنے لگا کہ آخرت میں تو دو ہی چیزیں، یا آگ یا جنت. اس نے کہا کہ آگ سے پناہ مانگنے کا میں نہیں ہے دوسری طرف جانا، کیونکہ وہاں تو کوئی تیسری چیز ہے نہیں. ہاں جی مغفرت وہ آتا ہے نا سورت الحدید میں، وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، وہاں تو دو ہی باتیں، یا عذاب سخت یا رضوان، اور وہاں بھی مغفرت کا ذکر پہلے ہے، اور رضوان تو خیر بڑی چیز. وہ آراف ہے درمیان میں دیکھنے والا، لیکن اس کی بارہ ایکسپلینیشن اور طرح کی گئی ہے. اچھا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی عورت کے لیے، یعنی اس کو حق نہیں ہے، اس کے لیے موضوع اور مناسب نہیں ہے، یہ معنی ہوگا لام زیر لے کا یہاں. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یعنی سزاوار نہیں ہے، یا اس کو اس کا حق نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، امرن قضا کا مفعول آیا ہے، اللہ اور رسول جب فیصلہ کر دے کسی معاملے کا، ان یکون کے ہووے، یہ ہے اس کے ساتھ، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ ان یکون لهم الخیارۃ، کو ہو ان کے لیے اختیار، الخیارہ آیا ہے، یعنی اس معاملے میں اختیار، الف لام اس لیے لگا ہے، اور لہم آیا یہاں جمع میں، ورنہ ہونا چاہیے تھا نا لہما، ایک مومن مرد ایک مومن عورت کا ذکر ہے نا، لیکن مراد ہے سارے مومن مرد اور سارے مومن عورتوں، ان پر یہ چیز اطلاق پذیر ہوتی ہے، اس لیے ان یکون لہما نہیں، ورنہ تو پھر ہوتا انہی دو کوئی ہوتے خاص، تو ان یکون لہم الخیرت، کہ پھر ان کے لیے اختیار رہ جائے من امرہم اپنے معاملے کے بارے میں. تو یہ آیت اپنی جگہ پر کلیئر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، اور منکرین سنت وغیرہ کا سب کے تردید تو اس میں ہی آ جاتی ہے، سچی بات یہ ہے، باقی چیزوں کی طرف مومن کے اختیار جب اللہ رسول نے فیصلہ دے دیا ہو، یہ بھی اس میں صاف بات ہے. تو یہاں تو اللہ اور رسول کے واضح فیصلوں کے بعد بھی ایسی کچھ سوچ چل نکلی ہے کہ گویا کہ ہم اس میں بھی چینج کر سکتے، لوگوں میں اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ اجتہاد کا لفظ سوڑ لیا ہے اس کا باب کھلنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ایک اپنی جگہ ٹیکنیکل بحث تھی کہ زوال بغداد کے بعد، بغداد کی شکست کے بعد علماء نے فیصلہ کیا کہ اب تقلید ہی ٹھیک ہے، کیونکہ مرکز ملت کوئی نہیں رہا تھا، وہ مرکزی جو سیاست تھی وہ بھی سیاسی مرکز تھا، اس کو بھی تصور ختم ہوا، تو مزید تفرق سے بچانے کے لیے. بہرحال اس کے نقصان بھی ہوئے، اس کے فائدے بھی ہوئے. تقلید میں یہ ہوا کہ کم از کم ایک چینل دو تین سیٹ ہو گئے کہ اب اس سے باہر تو نہ جائیں، ان کو تسلیم کر لیا، اور نقصان اپنے تھے. تو پھر یہ بحث چلی 19ویں صدی میں کہ جی تقلید تو غلط ہے اور اجتہاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اجتہاد کا دروازہ بند تو کبھی نہیں ہوا، لیکن اس کی شرائط اور کچھ تفصیلات ہیں. تو اس میں اب اجتہاد کا معنی، یعنی حالانکہ اجتہاد کے سیدھے معنی کہ جب قرآن و سنت خاموش ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے. اصل ہمارے مآخذ شریعت جیسے کہ ہم نے وہ اصول فقہ میں پڑھا، وہ تو تین ہی ہیں، قرآن سنت، اور آگے پھر فقہا بنیادی پہ کہتے ہیں وہ اجتہاد فی ما لیس فیہما، اس معاملے میں اجتہاد کرنا جو ان دونوں میں نہ ہو، اس کی پھر قیاس وغیرہ جو باقی شکلیں ہیں وہ تو اجتہاد کی ہے. اب اس تعریف کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو بدل ڈالنا حالات کے لحاظ سے یہ بھی اجتہاد ہے. بہرحال تو اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد ان کو اختیار نہیں رہ جاتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، عصا یعصی نافرمانی کرنا، اور یہ مجزوم آیا من کی وجہ سے، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی و رسولہ، یہ بھی اس کا مفعول ہے، فقد ضل، وہ بھٹک گیا، ولالم مبینا، واضح بھٹک جانا، یعنی مسلمان کہلا کے تو پھر بھٹکنا اور بھی عجیب بات ہے. وَإِذْ تَقُولُ، یہ آیت تمہید ہے اگلے مضمون کی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اس وقت تو یاد کیجیے جس وقت کہ تو کہہ رہا تھا، تقولو، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کہہ رہے تھے للذی، اس شخص سے جس پر کہ انعم اللہ علیہ، اللہ نے بھی انعام کیا، وانعمت علیہ، اور تو نے بھی اس پر انعام کیا، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور جس پر تو نے بھی انعام کیا. یہ مراد حضرت زید ابن حارثہ ہے، جن کا آگے قرآن میں یہاں ذکر بھی آ رہا ہے، اور واحد صحابی ہیں جن کا نام کے ساتھ ذکر آیا قرآن کریم میں. اللہ کا انعام ان پہ تھا، اللہ نے واقعی ان کو بہت کوئی نعمت نہیں، لیکن تفسیر والے اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں ان کی شہادت کی طرف بھی اشارہ تھا، اور وہ شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں سن 8 میں، یہ ہوئی ہے شام پہ سرحد پہ، کیونکہ وہ ہے نا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو ایک طرح سے انڈائریکٹ گویا کہ وہ ہے اس کی طرف بھی، اور انعمت علیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو انعام فرمائے تھے وہ اپنی جگہ ہے، کہ بکتا ہوا آیا لڑکا، شاید حضرت خدیجہ کے کسی کزن نے خریدا تھا، انہوں نے خدیجہ کو دے دیا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ رکھ لے، تو غلام تھا، پھر اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تو بیٹا ہی بنا لیا تھا، بیٹے ہونے سے شاید پہلے کی بات ہے کہ اس کے چچا وغیرہ ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے تلاش کر کے، وہ شام میں چلے تلاش کرتے ہوئے لڑکا پکڑا گیا ہے، کسی نے کہا فلاں جگہ گیا، کسی نے کہا فلاں جگہ، وہ مکے پہنچے اور انہوں نے لڑکے کو دیکھا، پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو کچھ اس پہ خرچ کیا ہے اب وہ لے لے اور بچہ ہمیں دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ موجود ہے اور اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا میں کوئی پیسے ویسے ہم نہیں لیں گے، چلا جائے سے اجازت ہے. تو چچا بھی شاید تھا اور باپ بھی ممکن ہے ہو، بہرحال ان کے ہوتے ہوئے بچے نے انکار کر دیا کہ میں تو یہی رہوں گا، تو آخر کوئی حسن سلوک تھا، اور پھر تاریخ میں اللہ نے اس کو ایک مقام دیا. تو وہ انعمت علیہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بیٹا بنانا، متبنہ بنانا، اس کی طرف اشارہ ہے. آپ نے کیا کہا تھا اسے جب تو کہہ رہا تھا اس آدمی سے، منم علیہ سے، کہ امسک علیہ کا زوجہ کا. امسک اصل عبارت ہے امسک زوجہ کا علیہ کا، یعنی پیرافریز کریں تو یوں بنے گا، پکڑ اپنی بیوی کو اپنے اوپر، اور امسک علیہ کا یہ معنی ہے اس کو قابو رکھ، یعنی جانے نہ دے، مراد ہے طلاق نہ دے. امسک زوجہ کا، پکڑ رکھ تو اپنی بیوی کو، علیہ کا اپنے ہی اوپر، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے اس تعلق کو اور نہ دے. واتق اللہ، اور تو اللہ سے ڈر. یہ اس زید کو حضور نے کہا تھا کہ تو تقوی سے کام لے اور طلاق نہ دے. اچھا میں ترجمہ کر لوں پھر اس پہ کچھ بات ہوگی. وتخفی فی نفسک، اور تو چھپا رہا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اخفا یخفی، تو چھپا رہا تھا اپنے دل میں ما، اس چیز کو جو کہ اللہ مبدی ہے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے یا تھا. اللہ مبتدا، مبدی، ابدا یبدی، ابدا ان سے اسم فاعل ہے مبدن، مبدی ہے اس کو ظاہر کرنے والا، یہ خبر ہوئی اللہ کی. تو چھپاتا تھا اپنے اندر اس چیز کو جس کو اللہ تھا ظاہر کرنے والا. وَتَخْشَنْ نَاسَ، اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے، خشی یخشا یہ یائی ہے، تو ڈر رہا تھا لوگوں سے. واللہ احق ان تخشاہ، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تو اس سے ہی ڈرے، تخشا ہو. فلما قضا زید منہا وطرن، یہاں پھر وہ ذکر آتا ہے، پھر جب پورا کر لیا زید نے اس سے، بلکہ حاجت کے معنی میں یہ آتا ہے لفظ وطرن، قضا وطرن، قضا وطرہ، اپنی ضرورت پوری کر لی اور اس کو پھر اس کی ضرورت نہ رہی. یہ ان معنی، یہ عجیب بات ہے وطرن کے بارے میں، واو تو رے مادہ ہے، اس سے کوئی ورب نہیں استعمال ہوتا، عربی میں کوئی اور لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا، ڈکشنری میں یہ واحد لفظ ایسے، صرف اس کی جمع اوتار آتی ہے بس، وطرن اوتار، نہ کوئی ورب، نہ کوئی اور فعل، نہ کوئی اور اسم، قطع نہیں، مادہ یہی ہے. اچھا بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے کوئی ورب وغیرہ آتا نہیں، یہ نہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ڈکشنری والے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایک لفظ، کوئی اور میں دیکھ رہا تھا، شاید ساسا ساسا سیسا سیاسی آیا تھا نا، یہ ایک ڈکشنری والے نے تو اس کا ورب لکھا تھا، لیکن دوسری ڈکشنری میں اس کا ورب لکھا ہی کوئی نہیں تھا، صرف سیسا ہی کے معنی لکھے ہوئے تھے. تو بعض دفعہ تو ڈکشنری والے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں سارے کہ یہ سے کوئی فعل استعمال ہی نہیں ہوتا. اور وطرن اور اوتارن کے معنی ہوتے ہیں حاجت اور حاجات، ضرورت. اور اس طرح سے یہ محاورہ ہی عربی میں استعمال ہوتا، قضا اوتارہ یا قضا وطرہ، اس نے اپنا ضرورت اس سے، یعنی اس کو اب اس کی ضرورت نہ رہی، یوں معنی بنتا، ضرورت پوری کر لی تو نہ کرے، اس کو اس کی ضرورت نہ رہی. تو زفلما قضا غید منہا وطرن، جب زید نے اس سے انقطاع کر لیا یا اس سے اس کو اس کی ضرورت نہ رہی. یہاں ایک قابل ذکر چیز یہ ہے کہ منہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ جو اوپر آیا ہے نا امسک علیہ کا زوجہ کا، یہ زوج کے لیے ہے، اس کی طرف ضمیر جاتی ہے، یعنی اس بیوی سے اس نے قطع تعلق کر لیا، یہ معنی با محاورہ ہوگا اور لفظی ترجمہ اس نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی یا اس کو اس کی ضرورت نہ رہی. اردو والوں نے کیسے کیا؟
ضرورت نہ رہی سیدھا فلم جب کہ خدا پورا کر لیا،
یہ محاورے میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، مفہوم تو ہے، اس نے اپنی حاجت پوری کر لی، قضا وطرہ، لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کیونکہ وطرن مفعول ہے، قضا اوتارہ و قضا وطرہ دونوں طرح آتا ہے. ضرورت پوری کر لی میں پھر مراد ہے کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی، اور یہاں مراد ہے طلاق دے دی جب بعد میں، یہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہے، قرآن نے الفاظ یہ استعمال کیے. کیا کیا اردو ترجمہ انہوں نے؟
زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی.
دیکھیے نہ رکھی یہ مفہوم کا ترجمہ ہے، یہاں کوئی منفی فکرہ تو نہیں آیا. تو اس طرح سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پازیٹو ہو یعنی، اور اس کا ترجمہ نیگیٹو میں کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ یوں ہو جاتا ہے فعلوں میں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہ رکھی، منفی سے ہی کیا ہوگا، ایک ہی ہے. اچھا تو بارہ لفظی ترجمہ یہ محاورہ ہے قضا وطرہ وقضا اوتارہ، جمع میں بھی آتا ہے عربی میں محاورہ، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی بس، اور اس سے پھر اس کو کوئی حاجت نہ رہی، یہ بھی وہ لکھتے ہیں ساتھ میں نے. زید نے جب اس سے قطع تعلق کر لیا تو زوجنا کہا ہم نے اس کی شادی کر دی تیرے ساتھ، زوجا جو زوج جو شادی کرنا، تو شادی میں دے دینے کے لیے تو آتا ہے تزویج اور زوجا، اور تزوجا معنی ہوتا ہے شادی کر لی، تزوجا سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے شادی کر لینا، اور زوجا جو زوج جو شادی کر کے دے دینا، بالعموم یہ بیٹی یا بہن وغیرہ کے لفظ آئے گا، مرد کے لیے نہیں آتا، جیسے وہ آیا تھا نا نکاحی ان کے ہو اور ان کا ہی ان کے ہو، ولا تن کے المشرکات اور ولا تن کے المشرکین، پڑھا تھا نا باب ثلاثی اور افعال سے فرق پڑتا ہے، تو اس طرح سے زوجہ اس نے اس کی شادی کر دی، اور عموماً یہ بیٹی یا بہن کے لیے آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی بہن فلاں کی شادی کر دی، اور تزوجہ مرد کے لیے زیادہ تر آتا ہے، اس نے شادی کر لی، مثلا زوجہ ابنتہ کا معنی ہوگا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اگر کہے تزوجہ ابنتہ، اس ابنتہ میں ہو کی ضمیر فاعل کے لیے تو نہیں ہوگی، صاف ظاہر ہے اس نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی، تو زوجنا کہا ہم نے تیری شادی کر دی، کا اور ہا اس میں دو مفعول آتے ہیں، زوجہ فلانتن، اور جو دوسرا آئے گا وہ بھی ما کا لفظ نہیں آتا عربی میں، یوں نہیں کہتے زوجہ ہو ما فلاں، بلکہ دونوں مفعول آتے ہیں، زوجنا کا ہا، ایک کا مفعول ہے ایک ہا ہے، تیری شادی کر دی اس عورت سے، لکے لا یکون علی المؤمنین حرج، لکے لا یا کیلا یا لے دونوں ایک ہی ہیں، کیلا لا یکون تو آگے آیا نا فعل منفی، اور لکے یا کے یا لے ان تینوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، تاکہ نہ ہو مومنوں پر حرج ان کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، ادعیاء واحد دعی کی پہلے آ چکا ہے یہ لفظ، اذا قواؤ منہن واترا جب وہ ان سے تعلق نہ رکھیں، شاہ صاحب نے کیا چوں بآخر رسانند از ایشان حاجت را، جب انتہا کو پہنچ جائے یعنی ختم کر دے ان سے اپنی حاجت، تو وہی لفظ یہاں آیا ہے قضاؤ، یہ قضاؤ کا فاعل ادعیا ہے، تو یعنی قضا یقضو سے اصل میں تھا قضیو جو کہ قضاؤ پڑا گیا، منہن ہن کی ضمیر ازواج کے لیے آئی ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے اگر طلاق وغیرہ یا کوئی اور صورت ہو، مراد طلاق ہی ہو سکتے ہو، کھلا ہو یا سپریشن، جس صورت میں ہو وہ قضا مقترن کے، اس میں کوئی گرفت نہ رہے، وکانا امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہو کر رہنے والا ہے، اور اس طرح سے ہم آگے بھی پڑھ کے بھی اس کے بعد پھر کریں گے، ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی، یہ من حرج اصل میں تھا ما کان علی النبی حرجن، یعنی اس کا خبر تھی، یا اسم بھی بنا سکتے ہیں ما کان حرج علی النبی، لیکن اس کو من لگایا ہے مزید نفی کرنے کے لیے، کسی قسم کی تنگی، فی ما فرض اللہ علیہ، حرج کے بعد عموماً فی کا صلہ آتا ہے، فلاں معاملے میں تنگی، اس معاملے میں جو کہ اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا یا ضروری قرار دیا یا مقرر کر دیا، جو چیز اللہ نے، شاہ صاحب نے تو کیا ہے حلال ساختہ، لیکن یہ مفہوم کا ترجمہ ہے، فرض کا معنی حلال کرنا نہیں ہے، جو کہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کرنا ہو سکتا ہے، واجب کرنا یا مقرر کرنا، سنت اللہ فی الذین من خلو من قبل، اب یہاں بھی ہم مجبور ہوں گے اس کا ترجمہ خبر کی طرح کرنے پر، حالانکہ سنت نصب میں ہے، اور سنت یہاں نصب کوئی فعل محذوف ماننا پڑے گا، سن سنتن اس طرح سے، اس سے ایک تاکید پیدا ہوتی ہے جب وہ مفعول لاتے ہیں منصوب کر کے، تو ورنہ یہ سنت اللہ ہے، سنت اللہ ہوتا معنی تو وہی بنتا، اللہ کی سنت ہے، یعنی حاضر ہی سنت اللہ ہے یا تلک سنت اللہ ہے، تو تیش اس نصب کا ترجمہ کسی نے کیا ہے کہ نصب کو بھی سامنے رکھا ہو، کس طرح انہوں نے کس طرح کیا،
اللہ نے واسطے اس کے راہ مقرر کی،
مقرر کی، دیکھیے نا انہوں نے ایک فعل بنا لیا نا اپنی طرف سے، تب سنت نصب میں آئے گا نا، جب وہ راہ مقرر کی، یوں نہیں ترجمہ کیا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس صورت میں تو مبتدا خبر ہی ہو جاتا ہے نا. وہ انہوں نے مقرر کیا تو تلفیل لگا لیا, وہ اس کے پھر نصب کو ایکسپلین کر دیتا ہے نا. کوئی فیل ہی عام ایسا ماننا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے سنت معذوف ہوئی ہے قریبی, تو انہوں نے مقرر کیا سنت اللہ ہے, اللہ نے مقرر کی سنت, گویا کہ یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, فی الذین خلو من قبل, ان لوگوں میں جو گزرے پہلے. خلو خلا یخلو, الگ ہونا بھی ہوتا ہے اور گزرنا بھی ہوتا ہے. فکان امر اللہ قدرًا مقدورًا, اور اللہ کا معاملہ قدرًا, قدرًا کے لفظ میں نے اندازہ, اور قدرًا مقدورًا اندازہ جس کا اندازہ کیا گیا یعنی ہو کر رہنے والا. قدر کے لفظ میں نے تو اندازہ کیا ہے, اور اللہ کا معاملہ ایک ایسا اندازہ ہے جو ہو کے رہنے والا ہے, یعنی ٹھیک اندازہ جس میں غلطی نہیں ہوتی یا جو ٹلتا نہیں. ان معنوں میں قدر مقدوراً, اس قدر کو یہ اس طرح سے جیسے آیا تھا ورد المورود رفد المرفوع, ترکیب اسی طرح کی ہے. بھائی قدرن کے میں نہیں ہے اندازہ, اور پھر مقدور جس کا اندازہ کر لیا گیا, وہ ایک ایسا اندازہ جس کا اندازہ کر لیا گیا. لفظی محنت تو بنتا ہے یوں, پھر بامحاورہ ترجمہ ہوگا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا گیا قدرن مقدوراً. اردو والوں نے ان دونوں صفات کو کس طرح کیا ہے؟ ایسے موقع پر جو لفظوں کا چوائس ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مختلف ترجموں کو دیکھیں, کیونکہ عربی لفظ سمجھتے ہوئے بھی کہ کسی نے اردو محاورے میں کون سا مناسب لفظ اختیار کیا, یہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت سے کام کیا کس مترجم. انہوں نے کیا کیا, آکاش کے یہاں پانچ سات ترجمے ہوتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیوں وہ کہاں دے دی کسی کو. اچھا ٹھیک ہے
جی, حکم ٹھہر چکا,
ٹھہر چکا ہے. اب یہ مقدور کا ترجمہ کر لیا, قادر ان کا ایک لحاظ سے رہ جاتا ہے,
کام اللہ کا اندازے پر مقرر کیا ہوا.
اب اس میں دونوں لفظوں کو تو کر لیا ہے, اندازے پر مقرر کیا ہوا ٹھیک ہے, اندازہ یعنی اس کا اندازہ بالکل طے شدہ ہے, محنت بنتا یہی ہے. اور پھر ان رسولوں کے بارے میں کہا ہے الذین یبلغون رسالات, یعنی جو ہے نا الذین خلو من قبل سنت اللہ, فی الذین خلو من قبل وہاں مراد ہے انبیاء کی سنت ہی. ان کے بارے میں الذین یبلغون رسالات اللہ ہے, وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. رسالات رسالت ان کی جمع ہے, پیغام کے معنوں میں ہے. ویخشونہ, اور وہ اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا, اور وہ کسی ایک سے نہیں ڈرتے. الا اللہ, سوائے اللہ کے. ایک تو ہے نا یہ پازیٹو پہلو کہ اس سے ڈرتے ہیں, دوسرا یہ بھی کہ مزید کہ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا ہوتے ہوئے, بلحاظ اس حسیب ہونے کے اس طرح سے ہے تو تمیز. اس میں وہ واقعہ ہے حضرت زینب بنت جحش والا جس کی طرف ریفرنس ہے. یہ تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے, اور پادریوں وغیرہ نے بھی اس پہ بہت کچھ قصہ گوئی کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھوپھی کی بیٹی تھی یہ زینب بنت جحش. ہاں پھوپھی کی بیٹی تھی, ادھر رشتہ کیا ہوا ہوگا نا, عبداللہ بن جحش مشہور ہے صحابی بھی, بلکہ وہ جو شہید ہوئے تھے وہاں احد میں, وہ حمزہ اور مصعب کے ساتھ, میرے خیال میں ایک عبداللہ بن جحش کی قبر بھی ہے شہداء احد کے ساتھ. ان کی یہ بہن تھی حضرت زینب, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی, اور آپ نے ان کی شادی کر دی تھی زید سے, زید ابن حارثہ ان کے باپ کا نام. پھر بعد میں یہ پہلے وہ زید بن محمد کہلاتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا. عربوں میں رواج ہوتا تھا خانہ کعبہ میں جا کے سب کے سامنے اعلان کر دیتے تھے جی فلاں میں کام کرنے لگا. یہ ایک ڈکلریشن کی صورت بھی ہوتی تھی, قسم کی صورت بھی ہوتی تھی. تو اس طرح سے وہ زید بن محمد بھائی اب کہلائیں گے, کہلاتے بھی یہی تھے. یہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر ان کا نام زید بن حارثہ, کیونکہ ان کے باپ کا نام معلوم تھا, تو آئے تھے لینے, وہ گئے نہیں تھے بنو قلب سے تھے شاید. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ پالے ہوئے تھے, بیٹے کی طرح سے انہیں رکھا تھا, پھر ان کی شادی کر دی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے. اور یہ ایک بہت بڑی عجیب بات تھی. بہرحال وہ عورت تو تھی ارسٹوکریٹک طبقے کی, ایک قریش کی, اور اتنی تو اس کا تو یہ تھا کہ زید کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے اس کے اوپر آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا, اور پھر بڑی درست طبیعت کی تھی. تو زید تو گھبرا گئے, انہوں نے کہا یہ تو بلا میں تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ جو لفظ ہے کہ خبر سے کام لے اور تو قابو رکھ اور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہوا, تو اس طرح سے بہرحال وہ برداشت نہ کر سکے, انہوں نے پھر طلاق دے دی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب سے نکاح کر لیا تھا. خود معاملہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ اس متبنا کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے, وراثت وغیرہ میں وہی قانون ہوتے تھے. قرآن کریم نے اس ایک رسم کو توڑ کر دراصل اس تبنی کو ختم کیا کہ جو بیٹا لے پالک ہوگا وہ بیٹے کیسے حقوق جو اولو الارحام کے ہیں وہ نہیں اس کے ہوں گے, اور اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا اصلاح ہے اسلام کی, کیونکہ کسی کو بیٹا بنا لینا اور جائز وارثوں کو محروم کرنا کا یہ سلسلہ دنیا بھر کے مذاہب میں, ہندوؤں میں تبنی کو بہت قانونی حیثیت دی جاتی ہے. مسئلہ تو دراصل یہ, لیکن اس کو توڑا اس طرح سے کہ پھر اسی زینب سے آپ نے شادی کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غالباً کوئی اور آدمی ہوتا نا تو پھر یا ساری عمر زید سے قطع تعلق کر لیتا یا اس عورت سے کہ تو نے مجھے بدنام کیا ہے تو نہیں رہ سکی. کوئی یہ کسی برائی بدماشی کی وجہ سے تو رشتہ نہیں ٹوٹا تھا, بات یہ تھی کہ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی دلتانے ٹوانے کی اس کے کسی کمی کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے. صحیح بات میں یہ رشتہ اس قسم کا تھا, بالکل ہی بے جوڑ تھا. شاید اللہ نے اس میں یہ دکھانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس معاملے میں کہتا ہوں موسٹ پروگریسو اقدام اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو یہی تھا. ابھی دنیا یہاں تک نہیں پہنچی, 2000 سال بعد شاید یہاں پہنچے, لیکن وہ کام کر دیا, نہ نبھا سکا. تو آپ نے نہ تو زینب کو سے کیا کہ بھئی یہ بری ثابت ہوئی ہے کیوں نہیں اس نے فرما برداری کی اس کی, یا کوئی نہ زید سے کہا کہ تجھے پالا بیٹے کی طرح اور تو اب ہماری یہ بات بھی نہیں مانتا, وہ طلاق ہو گئی. پھر زید کی آپ نے شادی کی دوبارہ, مجھے یاد نہیں کس عورت سے کی تھی, نام ہے کتابوں میں اس کا. اس سے پھر اسامہ پیدا ہوئے تھے, اس دوسری عورت سے, اور یہ وہ اسامہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حسن اور حسین کے برابر سمجھتے تھے. جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, یہ اسامہ آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھتا تھا, بہرحال ابھی نوجوان تھا, چھوکرا ہی تھا, تو اچھلتا کودتا آ رہا تھا جیسے یعنی کوئی خوشی سے اور اس طرح سے. تو یہ ہے ان کا قصہ. اچھا اب جناب یہ عربوں نے تو اس لحاظ سے تنقید کی کہ اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے, اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. یہودیوں اور عیسائیوں اور مستشرقین یورپ والوں نے کہا جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا اور ساتھ نمک مرچ لگایا, کہیں وہ نہا دھو کے بیٹھی تھی, اسے دیکھا پسند آئی, پھر کسی طرح سے زید کو کہا اسے طلاق دے دو اور پھر خود شادی کر لی. کم وقت یعنی جو کرنے لگے, پھوپھی کی بیٹی ہے وہ, یہ تو نہیں کہ کوئی باہر سے لائی ہے, پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے, اپنے ہی شادی کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتے. پھوپھی کی بیٹی کوئی غیر متعارف تو نہیں تھی, اور الٹا قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ وہ تو زید کو کہتے رہے کہ دیکھو میاں یہ لوگ کیا کہیں گے, تم اس کو قابو کرو اور خدا سے ڈرو اور اس کو بیوی کو بیوی بنا کے رکھو. وہ کہنے لگا میں کیا رکھوں, میرے تو خوف کا عالم یہ ہے کہ میں تو اس کی طرف اوپر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا, میں اس کو بیوی لے کے کیسے رکھ کے طور پر کیسے رکھوں. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ انہوں نے نہ تو پھر زید کو برا بھلا کہا اور نہ ہی اس عورت کو کچھ کہا. اور وہ مائی صاحبہ اتنی تیز تھی کہ یہ قرآن نے کہا نا زوج نہ کہا, ہم نے اس کی تیرے ساتھ شادی کر دی, وہ دوسری ازواج متحرات کو کہتی تھی تمہارا نکاح تو یہاں ہوا ہے, میرا تو اللہ میاں نے کر دیا تیرے لیے تو قرآن میں لفظ آیا زوج نہ کہا, ہم نے اس کو تیری بیوی بنا دیا, تم یہاں کی ہو, میرا تو معاملہ ہی اور ہے. مزاج اور طبیعت ہوتی ہے اپنی اپنی, عجیب بات ہے. اور اسلام اس مزاج اور طبیعت کو میں یکسانی نہیں پیدا کرنا چاہتا, نہ ہو سکتی ہے, بس جس کا جو مزاج اور طبیعت ہے اس کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے. کسی آدمی میں غصہ بہت سا ہوتا ہے, کسی میں بے حد نرمی ہوتی ہے, یہ نہ یہ وہ حضرت زینب بنت جحش ان کی بہن تھی نا, حمنا بنت جحش, جو واقعہ اب افت میں ملوث ہوئی تھی اور انہیں سزا ملی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے وہ بھی, اور حضرت عائشہ والا جو معاملہ ہوا تو جو مخلص مومن ان کے چکر میں آ گئے تھے اور باتیں کرنے لگے تھے, ان میں سے ایک ان کی بہن بھی تھی حمنا بھی. ان کا نہیں, واحد صحابی ہے جن کا قرآن میں نام آیا, شاید انہیں کا نام ذکر آیا ہے. اور عجیب بات ہے یہ قریش میں سے نہیں ہے, غلام تھے, کہیں سے بکتے بکتے آئے تھے, یعنی اس طرح میدان جنگ میں تو نہیں پکڑے تھے عرب لوگوں نے کہیں کسی کو لوٹا, لڑکا ہاتھ آیا اس کو بیچ دیا, پھر آگے بکتے بکتے مکہ میں پہنچ گئے. تو بچپن ہی میں قرآن کریم نے ان کو بالکل زندہ جاوید کر دیا. اور پھر وہ جنگ موتا میں یہ شہید بھی ہوئے ہیں, پہلے کمانڈر یہی تھے, بعد میں دو تین جو ہیں وہ اور شہید ہوئے ہیں. تو یہ اس واقعہ کی طرف یہ ریفرنس ہے. اور وہ متبنا کا اصل میں شروع صورت میں آیا ہے نا, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اسی کی یہ ایک ایکسپلینیشن ہے کہ متبنا جو ہے تبنی اسلام میں نہیں ہے, بنیادی بات تو یہی ہے. اس کے بعد فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ابا احد کسی ایک کے بھی باپ, من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. احد کی وضاحت ہے, یہ من بیانیہ ہے, تبعیض کا نہیں ہے, احد میں ہی خود وہ تبعیض تو آ جاتی ہے. تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے. ابا کانا کی خبر ہو کر آیا ہے, ابو ابا ابھی آپ نے پڑھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے مردوں کے کسی ایک کے باپ نہیں ہے. ایک تو اس معاملے میں کہ زید کے باپ نہیں ہے, دوسرے رجالکم کہا کیونکہ آپ کی بیٹیاں تو تھیں, یوں نہیں کہا کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹیوں میں کا تو موجود ہے اور اب آتا بھی ہے, بنا تک آئے گا اسی صورت میں. اور اصل وہ تبنی کے لحاظ سے ہے کہ زید اپنے باپ کے بیٹے ہیں, محمد کے بیٹے نہیں ہیں, اگرچہ مکہ میں شروع میں یہ زید بن محمد کے نام سے ہی مشہور رہے تھے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسب کس وجہ سے ہوئی ہے, یہ لاکن تو نہیں ہے کہ ایک عمل کرتا, لاکن ہے نا, یہ تو عمل نہیں ہوتا, تو پھر نسب کیوں آ گئے؟ یہ اصل میں کانا کی خبر ہے, یعنی یہاں ایک کانا محذوف ہے, ولیکن کانا رسول اللہ ہے, جیسے اوپر آیا نا ما کانا محمد, تو یہاں آیا ولیکن کانا, ولیکن کانا رسول اللہ ہے, مگر وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, خاتم کی میم کی زبر جو ہے وہ بھی نسب کی علامت ہے اور وہ اسی وجہ سے نسب میں ہے. رہ گیا خاتم النبیین, نبیوں کو ختم کرنے والے, اس کا معنی بنیادی نہیں ہے, وہ ہوتا تو خاتم ہوتا, اور معنی خاتم کا آخری آدمی ہوتا ہے, یہ محاورے ہے, جا خاتم ہم ان کا the last one also came in, ان معنوں میں یہ آتا ہے. اور مہر کے معنوں میں بھی ہو تو بھی سیدھی بات ہے کہ نبی جو ہیں وہ انہوں نے نبیوں پر مہر لگا دی. اور بعض نے تو ویسے عام ڈکشنریوں میں تو نہیں لکھا کہ یہ باب مفاعلہ سے فعل آتا ہے یا نہیں, کسی بڑی ڈکشنری میں ہو, لیکن اعراب کی کتابوں والے لکھتے ہیں کہ یہ خاتمہ باب فاعلہ سے ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے, پھر اس صورت میں نبیین منسوب ہو جائے گا نا, وخاتم النبیین, اس نے ختم کر دیا نبیوں کو, باب مفاعلہ کا ماضی کا صیغہ تو ہو سکتا ہے نا. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے, لیکن ڈکشنریوں میں, میں نے چھوٹی ڈکشنریوں میں خاتمہ کے باب مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی بڑی ڈکشنری لسان العرب وغیرہ میں ہو, آخر بغیر کسی اصل کے تو وہ بھی نہیں لکھ سکتے. تو یہاں یہ وہ ٹکڑا ہے جس پہ مرزا صاحب نے بڑے مہر لگائی, اور انہوں نے یہ وہاں مہر کے میں نے آخر پہ لگانا, اور انہوں نے کہا کہ جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں, یہ تفصیل کر لیں. بہرحال اگر اس آیت میں تاویل ہو بھی, فرض کیجئے کہ یہاں خاتم النبیین اپنی دلالت میں, جسے وہ کہتے ہیں نا فقہ والے اصول فقہ میں, کہ دلالت قطعی نہ ہو یہاں ختم کرنے کی, چلیے یہ مان لے کہ خاتم النبیین میں قطعی دلالت ان معنوں میں نہ ہو, تو بھی یہی آیت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلیل, وہ تو اور دلیلیں ہیں اس پہ, تو اور وہ احادیث ہیں, اور صحابہ میں یہ بات اتنی تھی طے شدہ کہ سچی بات یہ ہے کہ پہلا مسئلہ جو امت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیش آیا وہ تھا ہی یہی, مسلمہ اور اسود انسی اور وہ لوگ جو کھڑے ہو گئے تھے نبوت کے دعوے کر کے. تو صحابہ کم از کم یہ کہتے کہ بھئی ہاں حضور کے بعد نبی تو آنے ہیں, دیکھ لو ان میں سے کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے, ممکن ہے نبی ہی ہو. تو انہوں نے تو طے کر دیا کہ اس کے بعد نبی کوئی آنا ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گئے؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا اجماعی فیصلہ جو پہلا ہوا وہ یہی تھا تو پھر اس پہ اور بہت سی باتیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علی کو کہنا کہ تو میرے لیے ہارون کی مثال ہے جیسے موسیٰ کے لیے وہ تھے, اور پھر صاف کہا فرق صرف یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ کس لیے کہا؟ کہ کہیں التباس بھی اگر یہ پیدا ہو سکتا تھا تو اس کو دور کرتے گیا. پھر اور باتیں بھی ہیں, قرآن کا کہنا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے پھر اس کا محفوظ ہونا, نبی کی ضرورت کس بنا پر رہ جاتی ہے؟ نبی صرف برائی کو دور کرنے کے لیے نہیں آتا ہے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. یہ کہ معاشرے میں برائی ہوگی جی ایک اور نبی کی ضرورت ہے, یہ بات تو امت کے مجدد محدث اور وہ علماء بنی اسرائیل اور قضات وہ بھی کرتے رہے تھے. اس کی بات ضرورتیں ہوتی ہیں نبوت کی, وہ اب کوئی ضرورت نہیں رہی. تو یہ آیت اگر قطعی دلالت, یاد رکھیے قطعی ثبوت تو ہے قرآن کی آیت ہے, لیکن قطعی دلالت اس میں نہ ہو تو یہی نہیں ہے کہ اور کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں اور اسی سے تھا اور یہ مشکوک ہو گیا یا تعویل کا اختلاف ہو گیا. بہرحال اس کی ایک تعویل وہ بھی ہے جو ان مضامین کی روشنی میں کی جا سکتی ہے. اور اگر خاتمہ باب مفاعلہ کا ماضی ہو تو پھر تو بالکل ہی اور ہی بات ہو جاتی ہے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زید کے تعلق میں یہ ساری بات ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً, اے ایمان والو اللہ کو یاد رکھو یا یاد کرو. یاد رکھو بھی کر سکتے ہیں, یاد کرو بھی, ذکراً کثیراً بکثرت یاد کرنا. وسبحوہ, اور اس کی پاکیزگی بیان کرو کہ وہ پاک ہے سارے عیبوں سے اور ہر چیز سے. بکرتاً واصیلا, بکرتاً صبح سویرے کے لیے, اور اصیل آفٹر نون کے لیے لفظ ظرف کے طور پر آیا ہے. سبحوہ بکرتاً واصیلا, ظرف ہو کر نصب میں ہے. هو الذی یصلی علیکم, وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. صلی علیہ, صلی یصلی, سعد لام واو سے صلی کے معنی ہے دعا کرنا. اصل میں تو کسی کی تعریف کرنا کے معنوں میں بھی آتا ہے اور دعا کرنا کے معنوں میں بھی, اور اس کے ساتھ علا کا صلہ آئے تو اس کے معنی کسی کے لیے دعائے رحمت کرنا. صلی یصلی صلاتن, نماز پڑھنا تو آتا ہی ہے. اب یہ اسلام نے یہ محاورہ دیا, پہلے تو اگر تھا تو دعا کرنے کے معنوں میں تھا مطلقا, پھر علا کے صلے کے ساتھ آئے تو دو معنی اس کے ہیں. ایک تو جنازہ پڑھنا, جب کہا جائے نا کہ فلاں کا جنازہ پڑھا گیا تو صلی یا علیہ, اور یا صلی علیہ فلان, فلاں نے اس کا جنازہ پڑھایا. علا کے صلے کے ساتھ ایک تو وہ معنی ہے, اور علا کے صلے کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں مراد ہوتا, وہ صلے کے بغیر آتا ہے. صلی صلاتن, صلی علیہ کا جنازہ پڑھا, اور یا صلی علیہ کا بنیادی معنی تھا. یاد رکھیے صلی پڑھیں تو لام کے بعد ایک یہ آئے گی, جیسے یہاں یصلی میں لکھی ہوئی ہے صلی یصلی, باب تفعیل کا ہے. تو یہاں جو آیا ہے یصلی علیکم, تم پر دعائے رحمت کرتا ہے, جب اللہ خود ہو تو پھر دعائے رحمت کرنے کی نہیں بلکہ رحمت بھیجتا ہے. اللہ کی طرف یہ فعل آئے گا تو پھر تو یہی معنی ہوگا, لیکن انسانوں کی طرف ہو تو پھر ہوگا دعائے رحمت کرنا, کسی کے لیے رحمت مانگنا اللہ کی. انسان فاعل ہو تو پھر یہ معنی ہوگا, لیکن خود اللہ فاعل ہو. شاہ صاحب نے کر دیا میں فرشتت بر شما دعائے رحمت, تم پر دعائے رحمت بھیجتا ہے, رحمت بھیجتا ہے. میں نے سیدھا اللہ کے زمن میں تو یوں ہونی چاہیے, ہاں دعا کی اللہ کو کیا ضرورت ہے,
وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے اوپر تمہارے.
ہاں رحمت بھیجتا ہے اللہ کی طرف ہو تو, جیسے لعنہ کا ہے کہ لعنہ انسانوں کی طرف ہو تو ہوتا ہے وہ لعنت کرتے ہیں. لعنہ کا معنی اصل ہے رحمت سے دور کر دینا. جب اللہ کی طرف آیا لعنہ اللہ ہو یا لعنہ اللہ, جیسے شیطان میں آتا اس کے بارے میں آیا, تو اس کا معنی ہوگا پھر لعنت بھیجنا منہ سے نہیں بلکہ اس کا معنی ہوگا رحمت سے دور کر دیا. اس طرح سے یصلی علیکم, وہ تم پر رحمت بھیجتا ہے. وملائکتہ, اور اس کے فرشتے, یہاں یہ معنی ہو سکتا ہے دعائے رحمت کرتے ہیں, کیونکہ فرشتے براہ راست رحمت بھیجنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے, کر لیں ترجمہ اردو میں, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ دعا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے. لِيُخْرِجَ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے, تاکہ وہ نکالے تم کو ظلمات سے روشنی کی طرف. گویا کہ فرشتے بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ مومنوں کو, مومنوں کی مغفرت کی دعا کا ذکر بھی فرشتوں کا آتا ہے, اور یہ بھی مومنوں کی دعا کہ اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے, اندھیرے اور روشنی کا جو استعارے کا مفہوم ہے وہ بھی واضح ہے. یہ تو پھر یہی ہوگا نا رحمت میں. یہاں شاہ صاحب نے کہا دیا آنکھ, ہاں شاہ صاحب نے یہی کیا ترجمہ, آنکھ کے رحمت میں فرشتت برشما, اور آگے کیا ہے و دعائے رحمت میں کنند برشما فرشتگان او, ہاں ان کے لیے دعائے رحمت ہوگی, اور اللہ کی طرف سے پھر دعا نہیں ہے بلکہ رحمت بھیجنا ہی ہے. وہ لکھنے والے نے ترجمہ کچھ آگے پیچھے لکھ دیا ہے بین السطور میں. تو یہ یہاں مومنوں پر اللہ کے صلات اور سلام اور فرشتے کا ذکر آتا ہے, اسی کو آگے آیت آئے گی پھر اس میں بھی ہم دیکھیں گے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور وہ تو مومنوں پر بہت مہربان ہے ہی. تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا, کئی اندھیرے کئی مراد ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کا تحیہ, ہم سے مراد ہے اہل ایمان, ان اہل ایمان جو کان بالمومنین آیا اس کی طرف اشارہ ہے, ان کا تحیہ ہوگا. تحیہ کے لفظی میں نے دعائے درازی عمر ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. عرب لوگ جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے اللہ تیری زندگی لمبی کرے, حیاک اللہ ہو. اب بھی کہتے ہیں ہمارے مولانا برماوی صاحب اصل زیادہ دہراتے ہیں حیاک اللہ ہو بیاک, بیاک کہ میں نے بھی خوشحال کرے, تو عرب لوگ وہ لفظ کو ملا لیتے ہیں نا ایک جیسا, تو عام کہتے ہیں حیاک اللہ و بیاک. تو بیاک کہ میں نے خوشحال کرے یا کچھ ہی ہے اس کا معنی مل جاتا ہے اس کے ساتھ. اچھا اس ملنے کو جسے سیلوٹیشن انگریزی میں کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے تھے تحیہ, ان کا تحیہ تھا, یا تو کہتے تھے صباحکم بالخیر جیسے انگریزی میں گڈ مارننگ ہے, یہ بھی عرب کہتے تھے, ومساءکم بالخیر, یا کہتے تھے حیاک اللہ, اللہ تجھے عمر دے. اس فعل کو سیلوٹیشن کو عربی میں کہتے تھے تحیہ, دعائے حیات. تو اسلام نے اس کو بدلا, نام تو اس کا رہا وہی تحیہ. اب کہیں گے کہ مسلمانوں کا تحیہ وہ نہیں ہے حیاک اللہ یا مساحکم بالخیر یا صباحکم بالخیر, بلکہ اسلام کا تحیہ ہے السلام علیکم, یوں ہے. اس صورت میں تحیہ کا ترجمہ اب جو کریں سلام ہی پھر کریں یا تسلیم لے, اور کیا ترجمہ اردو والوں نے کیا کیا, تحیہ ہی رہنے دیا. ٹھیک ہے اب
ہے
نہیں تحیہ کی, بہرحال دیکھیے انگریزی میں تو ایک لفظ ہے سیلیوٹیشن اسے کہتے ہیں, اردو میں اس کے لیے آداب تسلیم جو کچھ کہیں وہ مختلف قوموں کا مختلف ہوتا ہے. بہرحال عربی کا لفظ تحیہ میں نہیں کہہ سکتا اس کا صحیح اردو اکویلنٹ کوئی مل سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے کیا کیا تحفے کا بھی ایک لفظی معنی اس میں آ جاتا ہے, حیا یو حیی کا معنی تحفہ دینا ویسے نہیں ہوتا.
دعا
دو آدمی جو ملتے ہیں ایک دوسرے کو جو بولتے ہیں, ہندو دو ملتے ہیں تو وہ بھی کوئی نمستے کہتے ہیں
سکھ,
وہ ایک اپنی گڈ ول کا اظہار ہوتا ہے اس کے طرح, یعنی ایک کہ میں تیرا دشمن نہیں میں خیر سگالی کی بات کر رہا ہوں, وہ جسے گڈ ول کہتے ہیں اس کی ایک ایکسپریشن ہے. یہ کوئی ہو بہرحال عربی میں اسے کہتے ہیں تحیہ ان کا, بلکہ سچی بات تو یہ یہاں تو ترجمہ ہو سکتا ہے دے ول بی ویلکمڈ. آگے جو ذکر آ رہا ہے نا یوم یلقونہ سلام, ان کا تحیہ ہوگا جس دن وہ اس سے ملیں گے. لقی یلقا یلقونہ ہو کی ضمیر اللہ کے لیے سلام سلام ہوگا, جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا تحیہ سلام ہوگا, یعنی ان کو سلام پیش کیا جائے گا. یہ وہی مضمون ہے جو سورت الفرقان کے آخر پہ آیا تھا, وہاں آتا ہے نا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیها تحیۃ وسلاما, وہاں ہے لفظ یلقون, وہاں ویلکم کا زیادہ اچھا ترجمہ بنتا ہے. یہاں یلقون مجہول نہیں آیا بلکہ یوم یلقون ہو جس دن وہ اس سے ملیں گے اللہ سے, تو ان کا تحیہ ہوگا سلام, یعنی تحیت مبتدا سلام خبر ہے. فکرہ یوں ہے تحیت ہم سلام یوم یلقون ہو, یوم ظرف ہے. وعد لہم اجرا کریما, اور اس نے تیار کیا ان کے لیے ایک بڑا عزت والا اجر, کریم میں نے شریف عزت والا, اور اجرن کریمن عزت والا, اچھی مزدوری ان کے لیے تیار کی. اعد یعد عین دال, دال مادہ سے ہے, یا ایوہ النبی ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بیان کیا تھا کہ بعض صورتوں میں کوئی عجیب اتفاق ہے یا کوئی خاص بات ہے, جیسے وہ بعض صورتوں میں الرحمن کے ریپیٹیشن ہے. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول سے زیادہ نبی کا لفظ وہ زیادہ استعمال ہوا ہے. انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرن, بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا. یہ سب حال ہیں اگلے, شاہد ہوتے ہوئے, مبشر ہوتے ہوئے, نذیر ہوتے ہوئے, یا شاہد بنا کر. یعنی فرق اتنا پڑتا ہے کہ یہ ہے تو کاف زبر کا جو ضمیر مفعول ہے اسی کے حال ہے, ارسلنا کے نہیں, کہ ہم نے شاہد ہوتے ہوئے یا مبشر ہوتے ہوئے, ہم شاہد تھے, ہم مبشر تھے, ہم نذیر تھے, یہ نہیں ہے. کیونکہ حال تو دونوں کو ہو سکتا ہے, فاعل کا بھی اور مفعول کا بھی. تو یہ کاف جو ضمیر مفعول ہے یہ اس کے حال ہے, ہم نے تجھ کو بھیجا شاہد بنا کر, پھر ترجمہ کریں, یا شاہد ہوتے ہوئے, اور مبشر اور نذیر. اردو میں حال کا ترجمہ تو کرنا مشکل ہی ہوگا, بنا کر کیا ہوگا زیادہ زیادہ, ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا, یہی کیا. اچھا, اب شاہد کے میں نے یہ بڑی تفسیریں اس کی مختلف کی گئی ہیں, لفظی میں نے تو موقع پر موجود, گواہ کس لحاظ سے آپ گواہ ہیں اور کس بات کے قرآن کی دوسری آیتوں کی روشنی میں اس کا کیا معنی نکلتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. مبشر اور نذیر خوشخبری دینے والا, اور نذیر میں نے ڈرانے والا. داعین الی اللہ, اللہ کی طرف پکارنے والا. دعا یدعو سے فعل اسم فاعل, اور جب وہ نصب میں آئے گا تو داعین آیا, ویسے تو رفع اور جر میں تو اس کو آتا ہے نا داعین, نصب میں داعین آ سکتا ہے. تو اللہ کی طرف پکارنے والا بیزنی ہی اس کے اذن سے. وسراج منیرا, اور ایک نور دینے والا, روشنی دینے والا چراغ بنا کر, یہ بھی حال ہے. منیر انارا یونیرو سے اسم فاعل ہے, روشنی دینا, منیر میں نے روشنی دینے والا, اور اس طرح سے سراج منیرن روشنی دینے والا چراغ بنایا. یہ سراج اور منیر کس اعتبار سے, اوپر ظلمات اور نور کا ذکر آیا ہے, استعارے کی زبان کے ساتھ صاف ظاہر ہے یہ زبان تو استعارے کے میٹافر ہے, یوں تو نہیں ہے چراغ, لٹرل مینا تو نہیں مراد جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے, حقیقت تو نہیں ہے, کنایہ یا استعارے کا معنی لینا پڑے گا. اور اس صورت میں پھر آپ کا ہادی ہونا سب کچھ اس میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں یہ بہت سے القاب آئے جو بہرحال تشریح طلب ہیں, اور آپ کی فنکشن کے مختلف پہلوؤں کو بھی واضح کرتے ہیں, آپ کے منصب اور رتبے کو بھی. وبشر المؤمنین, اور تو مومنوں کو خوشخبری دے. بشر یبشر تبشیرا بأن لهم من اللہ, بشر کے بعد بے کا صلہ آتا ہے, مبشر آیا ہے تو اس کے ساتھ نہیں آتا, وہ تو پھر اسم فاعل آ گیا نا, یا تو آگے کوئی آتا کوئی دوسرا مفعول وغیرہ فقرہ تب ہوتا. تو بشر المؤمنین ہے, اسی بشرہ سے وہ اوپر اسم فاعل آیا مبشر, بشرہ یبشر, اور اسم فاعل بنے گا مبشر, خوشخبری دینے والا. بشر المؤمنین فعل امر ہے, رے کی زیر ملانے کے لیے آئی ہے, ورنہ اصل لفظ تو بشر تھا. تو مومنوں کو خوشخبری دے, بے ان لہم, اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے ہے, من اللہ فضلن کبیرن, فضلن کبیرن ان کی وجہ سے نصب میں ہے. یعنی اصل عبارت یوں تھی, بے ان فضلن کبیرن لہم من اللہ, فضلن نصب اس وجہ سے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے. یہ مبتدا مؤخر ہو گیا نکرہ ہو کر, کیونکہ جار مجرور پہلے آ گیا نا, لہم ظرف یا جار مجرور پہلے آ جائے تو یہ ایک قاعدہ ہے ان آٹھ قاعدوں میں سے, جہاں مبتدا پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر نکرہ ہو کر آتا ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور تو مت اطاعت کر کافروں کی اور منافقوں کی, ان کا کہنا نہ مان. ودع اذاہم, اور چھوڑ ان کے دکھ دینے کو, یا دکھ کو, دکھ دینا تو اذا ہوتا, دع ودع یدع, واؤ دال عین, یاد رکھیے یہ واؤ جو ہے یہ عطفہ ہے, ورنہ ماضی ہوتا تو وادع ہوتا نا, واؤ بنے اور دع فعل امر بنا ہے وادع یدع سے دع, جیسے وہ وعد یعظ سے عز, اور اس طرح سے بنتا ہے. دوسرا دعاد ہو وا وا یادا ہو دعاد والا, تو وہ بھی دع بنے گا فعل امر. تو یہ دال والا ہے وادع یدع, میں نے چھوڑ دینا, اسی سے ودا کا لفظ نکلا ہے نا, کسی کو الگ کرنا. تو دع اذاہم, اذا من تکلیف اور دکھ ہوتا ہے, اغن ہے اصل میں یہ لفظ, الف ضال یہ, اور اوپر دو زبریں آتی ہیں, ہدن اور تون اور سون کی طرح کا لفظ ہے. جب آگے مضاف ہوا تو وہ عذاب آ گیا. اور وہ یہ لکھی ہوئی ہے دندانے کی شکل میں تاکہ یاد رہے کہ یہ اصل لفظ الف غال یہ ہے. وتوکل علی اللہ, اور تو اللہ پر بھروسہ کر, ان کے اس تکلیف جو ان کے ہے رنج وغیرہ ان سے پہنچ, یعنی ان کا رنج نہیں بلکہ ان کی طرف سے پہنچنے والا رنج مراد ہے. اور تو اللہ پر بھروسہ کر, وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے وکیل ہوتے ہونے کے لحاظ سے, یہ بھی تمیز ہے. اور وکیل میں نے کارساز ہوتا ہے جس کو کام سونپا جائے. یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والو, اس میں اب ایک فقہی حکم بیان ہوا ہے, قرآن کریم کی اپنی ایک ترتیب ہے اور ایک طرح سے چلتا ہے. اے ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو, ناکاح ین کہو نکاح کرنا, اور اذا شرطیہ ہے, ثم طلقتموهن, پھر تم نے دے دی ان کو طلاق, یا دے دو طلاق, یہ ماضی کا صیغہ ہے ویسے, طلقتم تم نے دی طلاق, اور آگے مفعول ملائیں تو یہ مخاطب کا صیغہ جب ماضی میں آتا ہے تو اس میں ایک واو آ جاتی ہے, یہ رواج ہے ان کا, یعنی اصل میں تھا طلقتمهن, پھر اس تم کو تمو پڑھا جاتا ہے, تم نے ان کو دی طلاق, من قبل ان تمسوهن, پیشتر اس کے کہ تم ان کو چھوو بھی, مس یا مس, میم سین سین, چھونا ہاتھ لگانا, تو ان کی وجہ سے تمسو کا نون گرا ہے, اور ہننا تو مفعول ہے, اصل میں تھا تمسونا, پیشتر اس کے کہ تم ان کو چھوو, یعنی جسے ہم عام لفظوں میں کہیں رخصی سے پہلے. فمالکم علیہن من عدت, پس نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر, علیہن من عدت, کچھ بھی گنتی, اصل میں تھا علیہن عدتن, وہی نکرہ بعد میں آتا مبتدا, لیکن اس پہ من لگ گیا ہے تو معنی بنے گا کسی قسم کی گنتی. اور اردو ترجمہ آپ عدت کا عدت بھی کر سکتے ہیں, فرق اتنا ہی ہے کہ اردو میں تے لمبی سے لکھ دیتے ہیں. عدت کا بنیادی معنی گنتی کرنا ہی ہوتا ہے, پھر مدت شمار کرنے کے معنوں میں آ کر یہ لفظ استعمال ہوا, اور اس کا ورب آگے ہوا ہے تعتدونہا, یاد رکھیے ورب اصل تو ہے عد یعد گن, تو پھر اس کے لیے باب افتعال سے آتا ہے, عین دال دال کو باب افتعال میں لے جائیں تو بنے گا اعتد یعتد, اور پھر کسی چیز کو اس میں پھر معنی پیدا ہوتا ہے ذرا امپورٹنس کی گنتی کا, اسی سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں کی تعداد اس میں معتد بھی ہے, وہ اسی سے مفعول کا صیغہ آیا نا, یعنی وہ جن کی گنتی کی جاتی ہے, مطلب یہ کہ ان کو کچھ اہمیت ہے یا خاصیت زیادہ ہے, ان معنی میں معتد آتا ہے لفظ. تو تعتدونہا اعتد یا اعتد, اعتدد یا اعتدے دو, کہ جس کو تم گنو, عدتن تعتدونہا, عدت نکرہ موصوفہ, اور ترجمہ ہم کریں گے کسی قسم کی عدت جو کہ تم اس کو گنو, ہا کی ضمیر عدت کے لیے, عورت کے لیے نہیں ہے, کہ تم اس کے لیے کسی قسم کی عدت گنو, یہ اس عورت پر کوئی فرض نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہاری خاطر وہ عدت گزارے, ترجمہ یوں بنتا ہے, اس عورت پر اس بارے میں کوئی عدت نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اسے گنتے پھرو کہ اس نے ابھی اتنا عرصہ نکاح نہیں کرنا, یہ وہ مسئلہ ہے عدت کا خاص, کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر عورت پر کوئی عدت نہیں ہوتی, وہ اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتے, اس نے کوئی عدت نہیں گزاری. عدت کے کچھ مسائل ہیں مختلف, حاملہ کے الگ ہیں, بیوہ کے الگ ہیں, متعلقہ کے الگ ہیں, قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں, تو ان میں سے ایک یہ ہے. یہ عدت کا حکم وہاں یوں بیان ہوا تھا, والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء وغیرہ, یہاں عدت میں اس میں تخصیص ہو گئی کہ یہ متعلقہ اس میں شامل نہیں ہوگی. اور عدت کا لفظ شاید ایک یہاں آیا ہے اور ایک میرے خیال میں 28ویں پارے میں آیا ہے, دوسری جگہ دوسرے لفظوں سے بیان ہوا ہے. فمتعوہن وسرحوہن, پس ان کو تم متا دو, یہ متا سامان کو کہتے ہیں, متعوہن, ان عورتوں کو سامان دو, لفظی معنی تو یہ بنتا ہے. پھر عربوں کے رواج کے مطابق, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ وہ شادی ہو تو جی دلہن کے بھائی کو بھی سویٹر بنا دینا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا, کرتے ہیں, ان کی بھی ایک پریکٹس تھی کچھ اس طرح کی, تو وہ اس موقع پر یعنی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کا, یہ ایک ٹوکن تھا کہ کوئی دشمنی نہیں یا کوئی آئندہ نہیں ہے, تو کپڑوں کا جوڑا یا کچھ دیتے تھے, اس کو قرآن نے متعوہن کہا, ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی اور سامان دے, اسی لیے تفسیروں میں اس کی یہی وضاحت ملتی ہے. وسرحوہن سراحا جمیلا, اور ان کو الگ کر دو سرح یسرح تصریحاً کے لفظی میں نے آزاد کرنا. اسی سے ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا جانوروں کو چرانے کے لیے لے جانا, ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تصرحون, صبح کو چرانے کے لیے لے جانے کے لیے لفظ آیا تھا. تو اس سے باب تفعیل آئے تو اس کے میں نے کھلا چھوڑنا, کھلا آزاد کرنا, مراد یہاں طلاق ہے. قرآن کریم میں آیا نا فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانِ, وہی لفظ یہاں آیا ہے. تصریح احسان یہاں صراح جمیل کا ہے, وہاں تصریح بالاحسان کا ہے, بات ایک ہی ہے. ان کو چھوڑ دو صراحاً جمیل. اب دیکھیے صراحاً مفعول مطلق ہے اور اس لحاظ سے آنا چاہیے تھا وَصَرِّحُوهُنَّ تَصْرِيحًا جَمِيلًا, لیکن قرآن کریم نے دوسرے ثلاثی سے ورب لے لیا ہے, اس کو مفعول مطلق لائے. یہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں عبارت کی کوئی جو خوبصورتی اور وزن اور ردم وغیرہ نا اس کا اثر ہوتا ہے, یہ سارا اس کے ماتحت لفظوں کا یہ چوائس ہوتا ہے.
تو
بات تو نکل آتی ہے اگر وہ بھلائی اور دیکھیے تحفہ دینا اگر صحیح مقصود ہو تو اس کا تو آن حضرت سسرو نے حکم دیا تحادو تحابو, کچھ الفاظ حدیث کے آتے ہیں کہ تحفے دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب یہ رواج بن جاتا ہے نا بجائے محبت کے پھر وہ گنتے ہیں اچھا اس نے 100 کا دیا تھا اور اس نے 50 کا دیا, وہ تو پھر حساب ہوتا ہے. ہاں جی بنیا پن پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ ہدیہ نہیں رہتا. اس کے ساتھ دیا جائے ہدیے کا تو بعض دفعہ بات ہوتی ہے. اگلے دن ایک لڑکا آیا یوں ہمارے گاؤں کا, اس کو ہم نے یہاں داخل کرایا تھا, وہ ایک بیوہ کا بیٹا ہے بہرحال. تو یہاں وہ آیا اپنی سند لینے, یہ گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن کی ہوئی ہے. اچھا پھر وہ ہمارے گھر میں آیا نا تو میرا جو داماد ہے وہ اس کالج میں ہے, اس کا استاد بھی تھا لیکچرر ہے, وہ مٹھائی کے 2 ڈبے لایا لڑکا. میں نے کہا یہ کس لیے لایا؟ کہنے لگا جی یہ سند ملی اور پاس میں آپ کو دینا. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں لوں گا, یہ تم جاؤ ان کے کوئی رشتے دار تھے چامیرا میں, میں نے کہا انہیں کو دے دینا. کہنے لگا ادھر تو میں دے آیا ہوں. میں نے کہا چلو فیاض کو دے دو بھائی, وہ تمہارا استاد ہے, بات بھی ہے. وہ پھر میری بیٹی کے گھر گئے وہیں دے آئے, وہ لڑکا تو گھر نہیں تھا. میں نے انکار کر دیا. میری بیوی کہنے لگی کہ دیکھو جی وہ تحفے کے طور پر دے رہا ہے. میں تو سمجھتا تھا نا بھائی وہ غریب آدمی اسے کیا لے, لیکن اب وہ لے بیٹھا. اس نے کہا اب اس کا دل برا ہوگا کہ یہ ہمیں غریب سمجھ کر اور یہ کر کے پھر ہم نے وہ ڈبا رکھ لیا کہ چلیے کوئی اور صورت ہوگی. تو یعنی وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا کہ آپ صدقہ نہیں لیتے تھے لیکن ہدیہ لیتے تھے. ہاں جی کہ خدا کے نام پہ دے رہا ہے صدقے کے طور پر پھر نہیں لیتے تھے, وہ تو اپنے زکات ہی منع کر دی اپنے رشتہ داروں پر, لیکن تحفہ دیں تو یہ ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے لوگ دیہات سے کوئی شہد لاتا تھا جو دیہاتیوں کے تحفے ہوتے ہیں اور آپ لیتے تھے, اور بالعموم آپ کی عادت مبارک یہ بھی تھی کہ کچھ نہ کچھ پھر تحفے میں دے بھی دیتے تھے. تو ہمارے ہاں یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے اس سے خرابی ہے, ورنہ حدیث میں تحفے لینے دینے کا تو حکم ہے. بلکہ پڑوسن کو کہا کہ ذرا سالن میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور پڑوسن کو بھی تھوڑا سا سالن بھیج دیا کرو, آتا ہے حدیث شریف میں. ان چیزوں سے ایک دوسرے کی بھائی خبر گیری, وہی بات کہ یہ انڈیکیشن ہوتی ہے گڈ ول کی, تو وہ بڑی چیز ہے, اس کے وجہ سے یہ ہو گیا. تو یہ دیتے تھے عرب, اسی کو متعوہن کہا. ویسے سورت البقرہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے, وہاں بھی یہ آیا تھا سورت البقرہ کے آخر پر بھی, اور وہاں بھی متعوہن کا ذکر آیا تھا, اس متاع کا ذکر ہے. اب اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض خاص آیتیں ہیں, اور یہ بہت اہم سی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص شہری حقوق کا ذکر ہے. آپ کو بالکل بعض شریعت کی چیزوں سے اس میں مستثنا کر دیا گیا ہے, اور اس کا بھی پس منظر ہوئی تھا خصوصاً بیویوں کے معاملے میں کہ انہوں نے کوئی کہا ہوگا پیسے دو کپڑے دو یہ وہ کہو, تو وہ پہلے تو ویسے مضمون ہوا. اب شرعی طور پر اللہ میاں نے آپ کو افضال کر دیا کہ آپ کوئی پابند نہیں ہے بیویوں کے اس چیز کے اور اس چیز کے اور عدل مینٹین کرنے کے اور جو چاہے آپ کریں, تاکہ یہ آپ کے دماغ پر بوجھ نہ ہو. تو وہی کے بعد عورتوں کا تو پھر یہ عالم تھا کہ اب انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی غنیمت ہے, ورنہ قرآن نے تو سارے حقوق ایک طرح سے ازواج النبی کے چھین لیے. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے بعد بھی اپنے عمل میں کوئی فرق نہیں آنے دیا, یہ ثابت ہے. اور دراصل یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ایک وارننگ تھی کہ اس موقع پر وہ بیوی والی بات میں نبی کے کام میں اس کو ستانے کا باعث بننا, اس کے لیے پریشانی کا باعث بننا, اس قسم کی چیزوں میں یہ اب ضروری نہیں ہے. تو اس میں آپ کے جنہیں ہم کہیں نا کچھ اسپیشل سٹیزن رائٹس، سٹیزن شپ رائٹس، اس قسم کی بات ہوئی ہے، اور واقعی پیغمبر کا مقام ان آیتوں میں نظر آتا ہے. چاہے اب کوئی اس کو اعتراض کرے کہ اپنے لیے جی خاص قانون بنا لیے، کہنے والا کہہ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض باتوں پہ اعتراضات ظاہر نظر دیکھنے سے ہو سکتے ہیں، اور شاید میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ اللہ میاں نے اپنے نبی کے اس اصل جمال کو تھوڑا سا پردے میں رکھنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یوں بھی نرا نہ ہو، پھر اس میں آدمی سوچے، کرے، غور کرے، تب دیکھے. یہ آیتیں بھی دشمن کے لیے ایک موقع بننے کا ہے، بات کرنے کا ہو سکتا ہے، جیسے زینب کے واقعہ کا ہوا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاص حقوق ہیں، ان کو پڑھنے سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے کر لی کہ ہمارے تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں بعض چیزیں آپ سے سلب بھی کر لی گئی ہیں. مومنوں کو حق ہے، آپ کو حق نہیں، اور بعض چیزیں آپ کو دی گئی ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے خاص ہے. یہ اگلی پانچ چار آیتیں جو ہیں وہ اس مضمون کی ہوں گی، تو ہم ان کا ترجمہ اس نقطہ نظر سے یعنی دیکھیں گے. فرمایا یا ایوہ النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے پیغمبر ہم نے تیرے لیے حلال کی وہ بیویاں جن کے تو اجر دے چکا ہے، یعنی مہر. اجر قرآن کریم نے اس کے لیے صدقہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور اجر کا بھی. مہر کا لفظ ہے عربی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی استعمال ہوتا تھا، چنانچہ ہمارے فقہا نے اصطلاح یہی اختیار کی ہے مہر کی، جمع مہور. لیکن قرآن کریم میں مہر کا لفظ نہیں آیا، یا اجر کا آیا ہے یا صدقات ہن، میں آپ نے پڑھا تھا واتوہن صدقات ہن، صدقہ نہیں، ڈال کے پیش کے ساتھ، وہ بھی اس کے لیے ایک لفظ ہے. زیادہ تر اجور آیا ہے. وما ملکت یمینک، اور وہ بھی حلال کی تیرے لیے جس کا مالک ہوا تیرا دایاں ہاتھ، اور اس سے مراد لونڈیاں ہیں. مما افا اللہ علیک، ان میں سے جو کہ اللہ نے تجھ کو دی. یہ جو افا یفی او ہے، فے یہ حمزہ مادہ ہے، فا یفی او ثلاثی میں، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھلنا، ہٹنا. سائے کے ہٹنے کے لیے بھی آتا ہے، فا الظل، سایہ مڑا، ثلاثی میں تو. اور سورۃ الحجرات میں آئے گا حتی تفیع الی امر اللہ، اور فین فاعت، وہاں یہ ثلاثی سے استعمال ہوا. اس سے باب افعال میں آئے تو بنے گا افا یفی او، اور الا کے سلے کے ساتھ آتا ہے، لفظی معنی تو بنے گا بوڑا اس کی طرف، پھر اس سے مال غنیمت مراد ہوتا ہے. فے اس کے لیے ایک ہمارے یہاں اصطلاح ہے فے کی، اور غنیمت ہی کے معنوں میں آتا ہے. افا اللہ علیک، اور جو کہ اللہ نے تجھ کو غنیمت دی. بعض غنیمت اور فے میں فرق کرتے ہیں اصطلاحی طور پر. جو مال فے وہ ہوتا تھا جو بطور صلح کسی نے کوئی شرائط خود قبول کر لی اور صلح کر دی اور کوئی مال دیا، وہ فے ہے. اور غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے میدان میں دشمن شکست آئے اور پھر مال دو ہاتھ آیا. وہ فقہی اختلافات ہیں. یہاں مراد وہی ہے افا اللہ علیک، اللہ نے تجھ کو تیری طرف موڑا یا تجھ کو عطا کیا، یعنی جو لونڈی غلام ہیں. آپ کی کوئی ایسی لونڈی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے رکھی ہو، سوائے اس ماریا کے جو کہ بادشاہ نے تحفتاً بھیجی تھی، اور وہ بادشاہوں کے تحفے ایک دوسرے کو اس طرح سے ہوتے تھے، اور ان سے ہی آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. وہ کہ وہ مال غنیمت کے طور پر نہیں آئی تھی، ان معنوں میں فے کا مال تھا وہ، ایک لحاظ سے مما افا اللہ علیہ کا، کیونکہ فے میں سلو کے طور پر جو بھیجا جائے مال وہ شمار ہوتا ہے. وہ بنات امے کا، تیرے چچا کی بیٹیاں. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا خدیجہ سے ہوئی ہے یا ماریہ سے ہوئی ہے. ماریہ سے ابراہیم ہوئے، وہ بھی دو ڈھائی سال کے ہو کر فوت ہوئے تھے. وہ دیکھیے پھر قصے سے قصہ یاد آ جاتا ہے. اس بیٹے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی تھی، 60 برس کی عمر میں پیدا ہوا تھا، 59-60 کی عمر تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بہت خوش تھے. اور ایک دن کہیں اس بچے کو لے کے عائشہ کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ میرے سے کتنا مشابہ ہے. اچھا، اب دیکھیے وہ ہیومن پہلو جو ہے نا، اور وہ ہماری روایتیں سب کچھ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ بعد میں خدا جانے کیا سمجھ لیتے. عائشہ نے کہا کوئی ایسا بھی نہیں لگتا اس کی، مجھے تو کوئی نہیں نظر آتی آپ کی شکل ملتی جلتی. وہی بیوی والی بات اور پھر سوکن والی بات. پھر کہیں ایک دن کہا کہ دیکھو یہ کتنا بڑھ رہا ہے، کہ دودھ پی کر رہی ہے، یعنی اس کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے، اس کی طرف کہیں اشارہ کیا، انہوں نے کہا سارے بچے اسی طرح بڑھتے یہ کون سا زیادہ بڑھ رہا ہے. تو وہ ضمناً مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے ان کے یہ تھا ایک طرح اس طرح کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کوئی ناراض نہیں ہوتے تھے، وہ بحیثیت خاوند جو آپ کا رول ہے اس میں یہ بات آتی ہے. وہ بڑے اس سے بھی بڑی عجیب ہیں، ایک بیوی نے کئی پلیٹ میں چاول یا کو کھانا بھیج دیا، باری تو دوسری بیوی کی تھی، ان کے گھر بیٹھے تھے، اس کو جو غصہ آیا غیرت کا، اس نے وہ پلیٹ پکڑی زمین پہ دے ماری، پلیٹ بھی توڑ دی، چاول یا کھانا وہ بھی گرا دیا. اب بظاہر یہ باتیں بڑی عجیب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو چن کے دوسرے برتن میں ڈال رہے تھے اور کہتے تمہاری ماں مرے تمہاری کتنی غیرت ہوتی ہے، وہ سکلت کے اموں کا محاورہ ہے نا عربی میں، اور اسے کہا اچھا کھانے تو ضائع ہوا اپنی پلیٹ اٹھا کے اس کو دے دو. تو اس کی پلیٹ توڑی ہے، پلیٹ کی پلیٹ بھیجو، کھانا تو چلیے گیس ہو گیا، یوں بھی ہو جاتا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ایک نمونے کی چیز ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا یہ پہلو بھی تھا، اور اس میں شاید آپ کے لیے کوئی تکلیف کا پہلو بھی تھا، جس میں اللہ میاں نے کہا دیکھو دیکھو نبی پر کوئی تمہارا حق نہیں ہے، یہ اس کے خاص ہیں، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ کرے تو یہ بھی اس کی طرف سے احسان سمجھے. ہاں تو دوسرے یہاں ذکر ہے بناتے ہیں امے کا چچا کی بیٹیاں، آپ کے نکاح میں اپنی چچا کی کوئی بیٹی نہیں آئی، یہ ایک اصولی طور پر بات ہو رہی ہے کہ چچا کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے، چچا بھی امامے کا نہیں آیا، ٹھیک ہے، چچا تو ایک کا ذکر آیا ہے، اور کسی چچا کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی نہیں. ویسے ام ہانی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کا خیال تھا، جو حضرت علی کی بہن تھی بڑی ام ہانی، ابو طالب سے شاید روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے رشتہ مانگا بھی تھا، اور لیکن ابو طالب جنہوں نے بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیار سے پالا تھا، وہ بیٹی نہ دی کہ یہ غریب کو میں کیوں دوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت غریب تھے، تو چچا نے وہ بیٹی نہیں دی، پھر وہ خدیجہ تو اور وجہ سے آئی، وہ ہوا سلسلہ. تو بہرحال حضرت ام ہانی ایک وہ آتی ہیں کہ، لیکن نکاح نہیں ہوا ان سے، نہ شادی ہوئی، ان کی شادی اور کسی جگہ ہوئی تھی. وہ بنات عمات کا، اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں، بنات جمع ہے دونوں جگہ، اور عمات یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے. آپ کی دو تین پھوپھیاں غالباً مسلمان بھی ہوئی ہیں، عاتقہ بھی اور شفیہ بھی، اور شاید کوئی اور بھی ہوں، دو کا نام تو ملتا ہے. جنت البقیع میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے ادھر جنوبی دروازے سے اس طرف ہاتھ پہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پھوپھیوں کی قبریں بتاتے تھے، اب تو نشانات رہ گئے. وہ بنات خالے کا، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اب خال کے میں نے تو ماموں ہوتا ہے، آمنہ کے بھائی کوئی تھے بنو زورہ سے تھی وہ، تو وہ بنات خالات کا، اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں. بعض نے اسی لیے اس کا معنی یوں کیا ہے، جیسے ہمارے ہاں دور کا ددیال ننیال کا رشتہ ہو نا، تو پھر نان کے داد کے کہہ دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد امیجیٹلی نانا دادا نہیں ہوتا، بلکہ تین واسطوں سے بھی نال. تو بعض نے کہا اس سے قریش کی عورتیں مراد ہے، کیونکہ وہ ساری پھوپھیوں چچوں خالاؤں وغیرہ کی بیٹیاں تھیں، بنو زہرہ کی ہو یا بنو ہاشم کی ہو، وہ مراد لی جا سکتی. عربی زبان کے محاورے میں یہ معنی ہو سکتا ہے، چچا کی اولاد سے مراد یعنی وہ ہے جو دادا کی طرف سے اور باپ کی طرف سے رشتہ داری ہے، وہ سب چچا کی اولاد ہے ان معنوں میں. تو یہ رشتے تو مومنوں کے لیے بھی حلال تھے، وہاں حرمت کے ساتھ ذکر آیا، یہاں ان کا ذکر آیا. لیکن ایک بات یہ بھی کی گئی ہے، اللاتی ہاجر نما کا، وہ جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے. تو ایسی کوئی خاتون تھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے، سودا وغیرہ اور جو ام حبیبہ ہیں، قریش کی تو ضرور تھیں، ابو سفیان کی بیٹی تھی، سوائے صفیہ کے جو وہ یہودی تھی خیبر کی، باقی میرے خیال میں ساری قریش کی ہی عورتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. جس طرح سے کوئی مہاجر تھی، کسی کا خاوند مر گیا، بچے رہ گئے، اس طرح سے وہ خوبصورت اسباب ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، یہ نسب بھی اسی وجہ سے آئی ہے، وَأَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً، نسب اس پر ہوگی. اور وہ مومن عورت بھی، یا کوئی ایسی مومن عورت بھی حلال کی ہے، ام وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ عطا کر دے اپنی ذات کو پیغمبر کے لیے. وہب یہب پڑھا ہے آپ نے، دے دینا اپنے آپ، اپنا وہبت نفسہا، اپنی ذات کو دے دے نبی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو پیش کرے نکاح کے لیے خود، کہ میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے. ان ارادن نبی ان یستن کے ہا ہا، اگر ارادہ کر لیا نبی نے, بلکہ ان شرطیہ کی وجہ سے اگر کر لے ارادہ پیغمبر این کہ اس سے نکاح کر لے. عربی میں نکاح کرنے کے لیے سلاسی اور باب استفال دونوں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, ناکاح رجلو و استن کا رجلو, دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ این کے ہا ہا ہی کے معنوں میں ہی آیا ہے. بہت سے ورب ہوتے ہیں جو سلاسی اور مزید سی میں ایک ہی معنی دیتے رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے عربی میں شاعری بڑی آسان بھی ہوتی تھی, اور ایک لفظ نہیں فٹ بیٹھتا دوسرا لگا لو, وہ نہیں فٹ بیٹھتا تیسرا لگا لو. تو یہ بھی کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے. ایک عورت کا ذکر آتا ہے تفسیروں میں کہ اس نے, بلکہ وہ جو اپنا ہے نا منگنی والی کو دیکھنے کا جیسا حدیث میں سمن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عورت نے آ کے خود کہا کہ میں اپنے آپ کو بغیر کسی مہر کے, اور یہاں وہ بات کا میں نے یہی ہے کہ وہ بغیر مہر کے چاہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لے. ممکن ہے اس طرح کے آفر بعض عورتوں کی طرف سے ہوئی ہو. ایک کا ذکر آتا ہے کہ اس نے کہیں آ کے, شاید کوئی آدمی بھی موجود تھے, اور اس نے کہا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر چپ ہو گئے, بس اس کو کچھ نہیں کہا. پھر وہ دیکھنے کے بھی وہ جو نظر الی المخطوبہ کے سلسلے میں آتا ہے نا, اس زمن میں یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ ویسے کوئی ایسا نکاح ہوا نہیں کہ کوئی عورت آپ کے پاس آئی ہو اور آپ نے رکھ لی ہو کہ چلو جی یہ مہر کے بغیر ہی ہو. یہ تو آپ کو حقوق دیے جا رہے ہیں. بعض قانون ہوتے ہیں جو ضروری نہیں کہ اطلاق پذیر ہوں بھی. خالص تل لکا من دون المؤمنین, خالص ہوتے ہوئے, خالص تن یہاں جو نصب آئی ہے مونس ہو کر, یا تو یہ مصدر ہے, مصدر بھی فاعلہ کے معنوں وزن پہ آتے ہیں, عاقبت عاقبت تن بھی مصدر ہے اور فاعلہ تن کے وزن پر ہے, اور بھی غالباً ہوں گے فاعلہ تن خود مصدروں کا بھی ایک وزن ہے. اس لیے یہ خالص تن مصدر ہو سکتا ہے, یعنی اخلصنا خالص اللہ کا, اس کا محذوف مصدر کا, یہ محذوف فعل کا مصدر ہو سکتا ہے, اور یا پھر اس عورت کے لیے ہو, خالص ہوتے ہوئے تیرے لیے وہ عورت جو وہبت نفسہا جس کی بات ہوئی ہے, تو پھر خالصہ اسم فاعل کے معنوں میں ہوگا. دون یہ خالص ہوتے ہوئے تیرے لیے مومنوں کے سوا, یعنی مومنوں کے لیے اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں, یہ تیرے لیے. اور اسی سے پھر فقہا نے کہ کیا مہر مقرر ہے, کیا مہر کے بغیر شادی ہو سکتی ہے, تو یہ حضور کا خاص چیز تھی, دوسرے کی نہیں ہو سکتی, مہر ضرور مقرر ہوگا وغیرہ کے جو فقہی مسائل ہیں ان کو ان آیتوں سے بھی تعلق پیدا کیا گیا ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم, ہمیں پتا ہے جو ہم نے ان پر مقرر کیا ہے یعنی مومنوں پر, فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم, ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی یہاں لونڈیاں مراد ہے, کیونکہ بیویوں کے ضمن میں ذکر ہو رہا ہے اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں. ہمیں پتا ہے جو احکام ہم نے ان کو دیے ہیں, یہ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں لکہ لا یکون حرج, تاکہ تیرے لیے کوئی تنگی نہ ہو. مومنوں کے احکام بالکل الگ ہیں, یہ آپ کے لیے خاص احکام ہیں. وقان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک تو یہ, دوسرا ترجی من تشاء منہن, جو آپ کی بیویاں ہیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں مؤخر کر دیں. یہ ترجی ہوئی ہے رجا یارجو سے باب افعال, یا راجا یارجو سے بھی, حمزہ بھی اس کا مادہ ہو سکتا ہے, فعل دونوں صورتوں میں یہی بنے گا. فرق اتنا پڑتا ہے کہ حمزہ ہوتا تو اسے پڑھا جاتا ترجی او, اور رجائی ارجو سے ہو تو پڑھا جائے گا ترجی, فعل مخاطب باید مذکر کا فعل ہے. اور یہ اس طرح کے معنوں میں جیسے آپ نے پڑھا تھا قالو ارجہ و اخاہ, ارجہ پڑھا تھا نا کہ اس کا معاملہ پینڈنگ رکھو, اس کو پیچھے ڈال دو. تو ترجی من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے پیچھے ڈال دے, یعنی اس کی باری مراد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہوئی تھی, اور مختلف ازواج کے پاس ایک دن گزارتے تھے باقاعدہ ایک تقسیم کے ساتھ. من ہن و تو الیک من تشاء, آ وا یو وی, پناہ دینا, جگہ دینا, ٹھکانہ دینا. آ وینا ہما الی ربوت, میں آپ نے پڑھا تھا, تو آ وا یو وی ٹھکانہ دینا, اور آ وا الی کسی جگہ رہنے کے لیے, یعنی کسی کو جگہ دینا. تو وی الیک من تشاء, تو اپنی جگہ طرف جگہ دے جس کو چاہتا ہے. اور اس میں عورتوں کے بارے میں آپ کا جو تقسیم کا اصول تھا اس کو گویا کہ اللہ میاں نے آپ کو آزاد کر دیا, جس کو چاہو رکھو, جس کو چاہو اس کا معاملہ پینڈنگ کر دو. ایک یہ قانون. ومن ابتغیت ممن عزلت, اور جس کو تو چاہے, جس سے تو الگ ہوا. ابتغیت, ابتغائی ابتغی تلاش کرنا چاہنا, ممن عزلت, ان عورتوں میں سے جن کو تو نے چھوڑ دیا, یعنی الگ ہوا کچھ عرصے کے لیے, یا کچھ فلا جناح علیک، تجھ پر کوئی گرفت نہیں ہے. اگر کسی سے کچھ دن آپ الگ رہتے ہیں پھر اس کی طرف جاتے ہیں، آپ پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. ذالک ادنا، یہ قانون اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، ادنا زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہما، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی تیرے حسن سلوک سے اگر تو ان کی طرف جاتا ہے، کر رہا یا کر رہا، ابھی ہم نے پڑھا تھا ٹھنڈا ہونا بھی ہے مراد، اور بلکہ وہ خوشی کے آنسو کا معنی بھی اسی میں ضمن ڈکشنری میں دیکھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی، تقرب مونس کا صیغہ اعین کے لیے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا یحزننا، یہ اصل میں ہے یحزننا، کہ وہ غمگین نہ ہوں میں، ویرضین، اور راضی رہیں وہ عورتیں، بما آتیتہن، جو کچھ تو ان کو دیتا ہے، یہ تیرے اختیارات اس لیے کہ اب اگر تو ان کو دیتا ہے تو انہیں معلوم رہے کہ اب ہمارا ایک طرح کا کوئی قانونی حق نہیں رہا، اب اگر نبی ہم سے اس نے سلوک کرتا ہے تو اسی میں ان کی آنکھ ٹھنڈی اور اسی پہ خوش رہے. اور کلہن، یہ یرضین کا تاکید ہے، رفع میں ہے، وہ ساری کی ساری عورتیں، کلہن، وہ ساری عورتیں، وہ یرضین اس پہ راضی رہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اللہ علیم اور بردبار ہے. یہ تو اس میں ہے، لا یحل لک النساء من بعد، اب تیرے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں. دیکھیے ادھر وہ حقوق ہیں، ایک یہ بھی ایک عجیب پابندی ہے کہ اب تیرے لیے کوئی اور عورتیں حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواجن، اور نہ ہی تیرے لیے یہ بات ہے کہ تو بیویوں میں سے ان کے ساتھ بدل لے. تبدل بهن، بے آتا ہے نا تبدل کا، جس کو وہ رخصت کرنا ہو، جس چیز کو ہٹانا ہو اس پر بے کا صلہ آتا ہے. بہن، ان عورتوں کے ساتھ تو بدل لے، یعنی ان کو بھیج دے، طلاق دے دے اور کر لے. من ازواجن، من ازواجن کبھی یوں بھی تھا، ولا ان تبدل بہن ازواجن، من تو پھر لگانا نکر مزید تاکید کے لیے، مراد یہ ہے کہ ان کی بجائے کوئی اور بیویاں بدل لے، ان کو طلاق دے دے اور ست نکاح کر لے، اب یہ حق بھی تجھے نہیں رہا. ایک طرف یہ ریسٹرکشن بھی دیکھیے، ولو اعجب کا حسن ہننا، اگرچہ ان عورتوں کا حسن تجھے تعجب میں بھی ڈالے، یعنی کوئی خوبصورت عورت ہے، لیکن اب آپ یہ نہیں کر سکتے. مومنوں کے لیے یہ حق رہا کہ وہ اور شادی مزید کر لیں، اور اس طرح سے پھر آپ کی اس میں چار سے زیادہ بیویاں تھیں اس وقت، اس آیت کے بعد پھر آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، اب آپ پہ ریسٹرکشن لگ گئی، لیکن جو تھی وہ چار والی بات وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہیں، ان کے لیے یہ بھی تھا کہ ان سے آن رسول صلی اللہ کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ کوئی لونڈی آتا ہے، اس کی استثناء موجود ہے، لیکن ہمیں سیرت میں کسی ایسی لونڈی کا نہیں پتہ چلتا، حتیٰ کہ ماریا بھی اس سے پہلے آئی ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کچھ آگے بھی یہ مضمون اس طرح سے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشل احکام کے بارے میں چل رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وعليكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم من تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم. خاصی لمبی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم مت داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف. یہ ترکیب میں کچھ یوں مطلقاً داخل ہونے سے بھی ممانعت ہے، اور کھانے کے وقت یعنی جب اجازت لے کر آئیں تو وہ ایک صورت ہے کہ گھر میں داخل ہو. اس الی طعام، کچھ کھانے کی طرف. عہد رسالت میں غالباً اس قسم کی دعوتیں وغیرہ ویسے بھی عربوں میں عام ہوتی ہیں، میں مان نوازی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا تھا، اور بعض دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی بلا لیتے تھے بعض کو، ممکن ہے کوئی اور مطلب بھی ہوتا ہو کوئی، لیکن میٹنگ وغیرہ وہ تو مسجد نبوی میں ساری ہو جاتی تھی، آپ کے تو گھر بالکل چھوٹی چھوٹی جگہ تھی،
بعض آدمیوں کو بلا لیتے ہوں گے، غیر ناظرین انا ہو، داخل بھی اس وقت ہو، اس طرح سے ہو کہ تم اس کے انا کے دیکھنے والے نہ ہو. یہ ہے کچھ لفظی ترجمہ، ناظر دیکھنے والا اور غیر ناظر نہ دیکھنے والا. ناظرین تو غیر کی وجہ سے ہے، اور غیر کی رے کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ حال ہے اصل میں، اس حالت میں کہ تم، اور ناظر کے یہاں معنی انتظار کرنے والا. رہ گیا لفظ انا، اس کے عموماً تو میں نے یہاں کیے جاتے ہیں پکنا، اصل میں یہ انا یا انی، اور بعض دفعہ یہ شاید انی یا انا بھی آتا ہے، ذرا بیا ذرب اسے تو ضرور آتا ہے، انا یا انی، الف نون یہ ماتا ہے. اس کے دو تین معنی ہیں، ایک تو کسی بنیادی معنی ہے کسی چیز کا مقرر وقت آ جانا، اس سے وہ سورت الحدید میں آیا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے. پھر مقرر وقت آ جانے کے لیے اس میں پکنے کا مفہوم بھی ہے، مثلا یہاں کھانے کے ضمن میں یہی معنی کیا گیا ہے. اس صورت میں یہ مصدر ہے این یون، جو کہ پڑھا جائے گا اینن، جیسے ہدن ہے نا، اس طرح اس کی الف کی زیر آتی ہے اینن، اور ایک اس کا مصدر انن بھی ہوتا ہے، انا یون بھی، وہ وقت کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے آنا ان، جو آنا اللیل و اطراف النہار آیا ہے، ایک وہ معنی ہے، یعنی انن بھی مصدر ہے الف کی زبر کے ساتھ بھی، اور اینن بھی مصدر ہے الف کی زیر کے ساتھ بھی. انن مصدر جو ہے اس کے معنی وقت پر آنے کا بھی ہے، یا پراپر وقت آنا کسی چیز کا، اور ایک معنی ہے پکنا بھی. یہاں بعض حضرات نے بلکہ بہت سے مترجمین نے اس کو پکنا کے معنوں میں لیا ہے، اور ہو کی ضمیر کھانے کے لیے لی ہے، کہ اس کھانے کے پکنے کی انتظار کرنے والے نہ ہوتے ہوئے داخل ہو جب کھانے پہ بلایا جائے، لیکن اس کھانے کے پکنے کی انتظار نہ کرنے والے ہوتے ہوئے آؤ. لفظی ترجمہ ہوا یوں، اور مفہوم یہ ہوا کہ پہلے سے جا کے نہ بیٹھ جاؤ، کہ پھر باتیں کریں گے، بیٹھیں گے، پھر کھانا تیار ہو جائے گا. یہ مفہوم اکثر نے لیا ہے، بلکہ ہمارے ترجموں میں تو یہی ہے. اور شاید وہ تو وقت آنے کی وجہ سے پکنے کا معنی بھی ہے، اور اسی انا یعنی کا ایک معنی سولنا بھی ہے، گرم ہونا، اس سے وہ آتا ہے حمیم آن، کھولتا ہوا پانی. لیکن اناہو کے میں نے پراپر وقت کے معنوں میں آج صبح میں کہیں دیکھ رہا تھا، ترجموں کو پڑتال میں نہیں کر سکتا، کسی سکا کسی نے یہ لکھا تھا کہ